السلام علیکم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه ومن سنته الى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. بیسواں پارہ ہے سورۃ القصص، آیت نمبر 61 سے شروع کریں گے. افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم ہو یوم القیامۃ من المحضرین. بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ قول جن پر چشمہ ہوگا، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے. اغویناہم کما غوینا، یعنی ایک نسل دوسری نسل کے اوپر بلیم گیم کرے گی، ایک نسل دوسری نسل کو کہے گی کہ اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا. ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے. جن کی بندگی کیا کرتے تھے، یعنی جن کی انسیسٹر ورشپ کرتے تھے، جن آبا و اجداد کے طریقوں کو فالو کر کے اللہ کو نافرمان کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی، وہی آبا و اجداد قیامت کے دن ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے. پھر ان سے کہا جائے کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر ان کو کوئی جواب نہ دیں گے. بتا دیا جائے، جیسے کوئی آپ فون کرتے ہیں تو کوئی ریکارڈڈ میسج چھوڑ دیتا ہے، یہ جواب دینے کی سکت بھی نہیں رکھتے ہوں گے. یہ پوچھیں گے اور ان کو کوئی جواب نہ ملے گا، کوئی رسپونڈ نہ کریں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے. کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. ان کو کیا چیز کھا گئی؟ ان کو عذاب نے کھایا اس لیے کہ یہ پیپل کانشیس لوگ تھے. گاڈ کانشیس بنتے، اللہ کے احکامات کو زندگی میں لاتے، تو ان کو اس نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑتا. لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم قرآن میں عذاب رسیدہ بستیوں کا سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ہم قرآن میں ان عذاب والی امتوں کا پڑھتے ہیں جنہوں نے آبا و اجداد کو فالو کیا اور اسلام کی تعلیمات آنے کے باوجود اپنا عمل نہ بدلا، اور اس کے باوجود ہم قرآن پڑھ پڑھ کے پھر خاندان کے اندر، خاندان کی رسوم و رواج کے اندر اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھتے ہیں اور اپنا رویہ نہیں بدلتے. اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا، جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجھے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ ہی سکیں گے. البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے، فعسى ان يكون من المفلحين، تو یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں شامل ہو جائیں. وربک یخلق ما یشاء ویختار، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں، اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تیرا رب جانتا ہے جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی بتا دیا گیا اللہ کے ہاں جو چیز اصل میں کوالٹی رکھتی ہے، اللہ کے ہاں جو چیز گنی جائے گی وہ تمہارا خلوص ہوگا، اللہ تمہارا دل دیکھے گا. ہم نے پیچھے پڑھا تھا، من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر اللہ کے سامنے آئے گا، جو سلامت دل لے کر اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ اس کو پاس کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے. اللہ کے ہاں پاس ہونے کی منیمم کوالیفیکیشن بتا دی کہ اپنا دل سلیم لے کر آؤ، فطرت اپنی سلامت لے کر آؤ. وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، فرما روائی اسی کی ہے، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں ہے؟ دن اور رات جیسے پرولونگ ہو سکتے ہیں، ایسے ہی انسان کے حالات بھی تو پرولونگ ہو سکتے ہیں. اللہ چاہے تو کسی کے اوپر ہمیشہ یا بہت سالوں تک غم کی سچویشن رہے، اللہ چاہے تو کسی کو اللہ مستقل خوشیوں میں رکھے، لیکن اللہ کی بانٹ کیسی ہے؟ یہ اللہ کی اپنی بانٹ ہے. اللہ مجھ پر اور آپ پر آزمائشیں ڈالتا ہے تو اللہ مجھ پر اور آپ پر آزمائشیں اتنی ہی ڈالتا ہے جتنی آپ اور میں اٹھا سکتے ہیں، تاکہ مجھے اور آپ کو مہلت بھی مل جائے اور آپ کو اور مجھے سبق بھی مل جائے. تو اللہ جس طرح ہمیشہ رات نہیں رکھتا، اسی طرح یہاں پر نشانی یہ بتاتے ہیں اسکالرز کہ اللہ ہمیشہ انسان کے اوپر غم، اداسی، آزمائش کو نہیں رکھتا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے انما العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. آج کسی عمل کو کرتے ہوئے اگر دل گھٹ رہا ہے، آج کسی نیکی کو کرتے ہوئے اگر مزہ نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کل تم ایک ایسی نیکی کرو جس کو کر کے تمہیں مزہ آنے لگ جائے. بالکل جیسے دن رات ہمیشہ نہیں رہتے، ایسے ہی حالات بھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دن رات کا معاملہ رکھا، اس کے اوپر غور کرو تو تم سمجھ سکتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے اس میں کتنی حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں. اگر دنیا اپنے ایکسس پر روٹیٹ نہ کرتی اور چاند کی طرح، پھر کیا ہوتا؟ آدھی دنیا کے اوپر دن ہوتا اور آدھی دنیا کے اوپر رات ہوتی. چاند کے اوپر ابھی بھی یہی معاملہ ہے کہ پورا چاند ایک ساتھ روشن نہیں ہوتا، آدھی اس کے اوپر روشنی ہوتی ہے تو آدھی اس پر رات ہوتی ہے. لیکن یہ اللہ نے اپنا ایکسس بتا دیا اس زمین کو، تو یہ زمین گھومتی رہتی ہے اور اس کے گھومنے کی وجہ سے اس کی روشنی کی یونیفارمٹی ہے، اس کی اندھیرے کی یونیفارمٹی ہے. تو جیسے زمین کا ایکسس ہے، مسلمانوں کو، انسانوں کو بتا دیا گیا کہ اللہ کو اپنا ایکسس بناؤ. تم اللہ کے گرد جیسے خانہ کعبہ پہ جا کے اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، ایسے ہی اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے احکامات کے گرد اپنا زندگی کا طواف رکھا کرو. جب تم بیت اللہ میں جا کر اپنی فرمانبرداری اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہو تو تمہیں کراچی آ کے مثال کے طور پر کیا ہو جاتا ہے؟ تمہارا آربٹ کیوں چینج ہو جاتا ہے؟ تمہارا سوچنے کا انداز کیوں بدل جاتا ہے؟ تمہارا عبادت کا خلوص کہاں چلا جاتا ہے؟ تو اللہ نے کہا تم اس چیز پر غور کرو گے تو شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. یاد رکھیں، یہ لوگ وہ دن جبکہ انہیں پکارے گا، وہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ اب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے. پھر وہ کہیں گے، ہاتھ برہانکم، لاؤ اب اپنی دلیل. اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. یہ واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا. اب ایک شخص کا ذکر آ رہا ہے، قارون ہی کا. ہم نے کہا تھا کہ آپ کو اس کے اندر فائنینشل، پولیٹیکل اور ریلیجیس لیڈرشپ کی بات سورہ قصص میں ملتی ہے. تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے فرعون کا ذکر آیا، اس کے بعد حامان کا ذکر آیا، اور اس طرح سے اب قارون کا ذکر آ رہا ہے. قارون ایسا شخص تھا جس نے بطر کا مظاہرہ کیا تھا. ہم نے کل دیکھا تھا کہ بطر کس کو کہتے ہیں. بطر ہوتا ہے اپنی جیب سے بڑھ کر خرچ کرنا، اپنے سٹیٹس کو اعلیٰ سے اعلیٰ کرنے کے لیے لون لینا، قرضے لینا، اپنے سٹیٹس کو اعلیٰ سے اعلیٰ کرنے کے لیے لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، اپنے سٹیٹس کے لیے، اپنی شان بڑھانے کے لیے اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھنا، یہ سب بطر کا انسان کے اندر مرض ہوتا ہے جو اس کے اندر آ جاتا ہے، یا شو آف کرنا. تو قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا. پھر وہ اپنے قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، لا تفرح، ڈو ناٹ فلانٹ، اتراؤ مت، اللہ بھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، شو آف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. یہاں پہ آیا ان اللہ لا یحب الفریحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ میں اور آپ نعمتوں کے ملنے پر اترائیں نہیں، نعمتوں کے ملنے پر اس کو اپنا آنر نہ سمجھیں بلکہ نعمت کے ملنے کو اپنے لیے ذمہ داری سمجھیں. جب نعمت ملے تو اس نعمت کا بوجھ مجھے جھکا دے, میرے اندر عاجزی لے کر آ جائے. اللہ کو شو آف کرنے والے پسند نہیں. اور یہ بات ہم مسلمان عورتیں اپنے پلے باندھ لیں کہ ہم کچھ کھائیں تو دکھاوے کے لیے نہ کھائیں, ہم پہنیں تو دکھاوے کے لیے نہ پہنیں, ہم اپنے گھر بنائیں تو دکھاوے کے لیے نہ بنائیں, ہم اپنے بچوں کو بہترین سکولز میں ڈالیں تو دکھاوے کے لیے نہ ڈالیں. میں اور آپ نہ اپنی ورث گھر گاڑی اور بچوں کے سکول سے نکالیں, نہ کسی دوسرے انسان کی ورث جو ہے وہ ان چیزوں سے نکالیں. بطر کا شکار جو قومیں ہوتی ہیں, اللہ ان کو اسی عذاب میں غرق کر دیتا ہے کہ وہ ساری زندگی شو آف کرتی رہ جاتی ہیں اور دوسروں کی ورث بھی اسی طرح سے نکالتے ہیں. اگر ہم اس طرح چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نظروں میں اپنی نعمتوں کے ذریعے بلند ہوں, تو یاد رکھیں اللہ پھر ایسی قوم کے اوپر ذلت کا عذاب بھیج دیتا ہے. تو یہ چیز ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اترانے والا اللہ کو پسند نہیں. اترانے کے اندر بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں. انسان اپنی اولاد پر اترا سکتا ہے, انسان اپنے شوہر پر اترا سکتا ہے. اپنی نعمتوں کو دیکھ کر اترانے کی بجائے میری چیز سب سے اچھی, میرا گھر سب سے اچھا, میری گاڑی سب سے اچھی, میرے بچے سب سے اچھی. کیا اللہ نے سکھایا ہے کہ اللہ اپنی نعمتوں کو جب آپ دیکھیں تو اس میں برکت کی دعا کریں, اور ان کو نظر سے بچنے کے لیے ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں ان کو پڑھ کر دم کریں, اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کتنی بڑی ذمہ داری دی ہے. اور عورتوں کے اندر فلانٹ کرنے کی عادت سب سے زیادہ ہوتی ہے, تو ہمیں اپنی اس تکلیف کو, اس بیماری کو, اس کمی کو ہارنیس کرنے کی ضرورت ہے. یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے فلانٹ کرنا؟ ہم خواتین نہیں اپنے پاس اپنے بیگز میں چھوٹے چھوٹے سے آئینے رکھتی ہیں, ہر تھوڑی دیر کے بعد آئینہ نکال کر دیکھا اور اپنا چہرہ دیکھا کیسی لگ رہی ہوں. کہیں پہ آئینہ نظر آیا فوراً مڑ کر دیکھا, اچھا ذرا دیکھوں تو لپسٹک ٹھیک ہے, خراب تو نہیں ہے. آہستہ آہستہ یہ عادت بڑھتی جاتی ہے اور اس کے بعد انسان اترانا شروع کر دیتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بلڈنگ میں جائیں وہاں لفٹ لگی ہوئی ہو, اور وہ جو لفٹ کے اندر بھی وہ جو ان کا سٹیل کا جو ہے لفٹ کا آن آف کا بٹن ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو اپنا بڑا اچھا چہرہ نظر آتا ہے, تو انسان اس کو بھی نہیں چھوڑتا. جو ریلنگ ہوتی ہے سٹیئرز کے اوپر چڑھنے کی, اگر وہ بھی جو ہے وہ آئرن کی لگی ہوئی ہے, اس کے اوپر سٹیل ہوا ہے, اس میں بھی آپ اپنے چڑھتے چڑھتے چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو کیا ہے, میں اچھی لگوں, میں اچھی لگوں, میں سب سے اچھی لگوں, میں محفل میں سب سے بہتر لگوں؟ یہ اتراہٹ پھر آہستہ آہستہ انسان کو شو آف کی طرف لے جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اللہ کو فرحین پسند نہیں ہے, اللہ کو اترانے والے پسند نہیں ہیں. جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر, اور دنیا سے اپنا حصہ فراموش نہ کر. اللہ تعالیٰ نے قارون کو بھی یہی کہا تھا, قارون تک بھی یہی میسج پہنچا تھا, اور آپ تک اور مجھ تک بھی یہی میسج پہنچا ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں سے آخرت کمائیں, ان نعمتوں کو ٹولز بنا لیں آخرت کمانے کا, اور دنیا والوں پر بھی خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں اور اپنی ضروریات اور خواہشات پر بھی پورا خرچ کریں. احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے, اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر, اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. ہم نے کل کہا تھا مفسد کئی اینگل سے قرآن میں آیا ہے. یہاں کس کو مفسد کہا گیا؟ وہ جو اپنی دولت کو صرف اپنی اتراہٹ کے لیے رکھے, اپنے اترانے کے لیے رکھے, اور اس کو غریبوں کے اوپر خرچ نہ کرے, معاشرے میں سرکولیٹ کرنے کے لیے اسے خرچ نہ کرے, مسکینوں کو, مسافروں کو, ضرورت مندوں کو دینے کے لیے خرچ نہ کرے. اللہ نے اس کو مفسد قرار دے دیا. جب دکھاوے کے لیے انسان اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے, شو آف کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے, تو اس معاشرے کے اندر علماء کہتے ہیں کہ اس دکھاوے کی وجہ سے رسمیں عام ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ رسمیں کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک رسم کرنے بیٹھے آپ کو کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ جس معاشرے کے لوگوں میں دکھاوا عام ہو جاتا ہے وہاں رسمیں عام ہو جاتی ہیں, اور جب رسمیں یا سیلیبریشنز عام ہوتی ہیں تو پھر لوگ بہت بری طرح سے اپنی دولت کا فلانٹ کرتے ہیں, مختلف انداز سے دولت کا فلانٹ کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں رسموں کا کیا کہنا, ہمارے ہاں تو موقع بموقع جب بھی شادیوں کا موقع آتا ہے ہم دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. خاص طور پہ سب کانٹیننٹ والے اور خاص طور پہ پاکستان والے تو دنیا بھر میں مشہور ہیں کہ اپنی شادیوں کے اوپر جو ہیں بہت زیادہ بطر کا مظاہرہ کرتے ہیں, بہت زیادہ فلانٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ دکھاوا کرتے ہیں. آج کل تو وہی بات کہ جوڑے کی پرائز بتانا بھی جو ہے وہ بھی بطر کا ذریعہ بن گیا. بری کا دکھانا, اب تو خیر میرا خیال ہے اللہ کا شکر ہے شاید ایسا نہیں ہوتا ہوگا. ایک زمانہ تھا کرسی پر کھڑے ہو کے بری دکھائی جاتی تھی, اور ایک خاتون گھوم گھوم کے پورے معاشرے میں, پورے اس पिंडाल में बरी दिखाया करती थी कि कोई रह ना जाए जिसकी नजर से जो है वो जोड़ा रह जाए कि वो देख ना सके. ये सब फ्लॉन्ट करना है. आप उनसे पूछेंगे ये फ्लॉन्ट करना है, आप उनको बताएं ये मुनासिब नहीं है, ये आप क्यों करते हैं, तो लोग कभी नहीं मानते. वो कहते नहीं हमारी ये नीयत थोड़ी है, हम तो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, हम अपनी खुशी में औरों को शामिल कर रहे हैं. आप अपने खुशी में औरों को शामिल कर रहे हैं या जब आप बेहतरीन बरी दिखाकर उन बच्चियों को जिनके माँ बाप उस तरह की बरी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते देना, या कपड़े वैसे देना अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो बेटे की बेटों की माएं जो इस तरह की बरी बना बना के अपनी बहुओं के लिए नहीं ले जा सकती, आप उनके अंदर जो है सेंस ऑफ डिप्रिवेशन लेकर आ रहे हैं, आप उनके अंदर जो है एहसास महरूमी लेकर आ रहे हैं, आप माशरे के उस तबके के लिए जो माशरे का कम पैसे वाला तबका है उसके अंदर कौन सी फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं. जब एक घर में एक बेटे की या बेटी की शादी हो रही होती है और जो उस वक्त दिखावा किया जाता है, तो जो घर के नौकर होते हैं, जो घर का ड्राइवर होता है, जो घर का चौकीदार या खानसामा होता है, क्या उनकी नजरों में वो सारे सेलिब्रेशंस, उनकी नजरों में वो सारे खर्चे नहीं आ रहे होते? वो ड्राइवर मिसाल के तौर पर जो सारी जिंदगी मेहनत करता है और अपने बेटे की शादी पर खर्च करने के लिए उसके पास पैसे इकट्ठे नहीं होते, या अपनी बेटी को चार कपड़े बनाकर देने के लिए उसके पास पैसे इकट्ठे नहीं होते, कितना उसके अंदर एहसास महरूमी आएगा. फिर हम कहते हैं कि डाके पड़ते हैं, फिर हम कहते हैं कि लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, फिर हम कहते हैं नौकर जो है वो मालिकान को कत्ल कर देते हैं. ये इसीलिए होता है कि हम बतर का मुजाहिरा करते हैं. अपनी नेमतों को हद में रहते हुए इस्तेमाल करना ये मोमिन का काम होता है. बज़ाहिर एक शादी के मौके के ऊपर जिसकी बरी अच्छी आ गई वो लड़की तो फूले नहीं समा रही, लेकिन जिसके लिए कोई ऐसा रिश्ता आता ही नहीं कि जिसके लिए उसके लिए कोई ऐसी बरी आए, या उसके लिए भी उसकी सास जो है वो थ्री का जोड़ा लेकर आए या फोर का जोड़ा लेकर आए, और उसके बाद भी हम मुनासिब नहीं समझते ये कहना कि थ्री का फोर का. पहले कहते हैं बहुत सस्ता मिल गया, इतना सस्ता क्या बताऊं. आप क्या बता तो दें कितना सस्ता, हम समझे 10,000 का मिल गया शायद, जैनब मार्केट से खरीद के ले आए या सदर से खरीद के ले आए, नहीं पता चलता है सिर्फ फोर का. और फोर का मतलब कोई 4 रुपए तो 4,000 40,000 तो है नहीं, आपको पता है फोर का मतलब क्या है. तो ये बतर होता है ताकि लोग कहें वाह कितने पैसे वाले हैं, फोर का लेकर आई है फिर भी कह रही है बड़ा सस्ता मिल गया, बड़ा सस्ता मिल गया. अल्लाह ताला ने इस चीज को सख्त नापसंद किया है. अगर अल्लाह ने आपको माल और असबाब दिया है, अगर अल्लाह ने आपको पैसे वाला बनाया है, अगर अल्लाह ने आपके ऊपर अपने रिसोर्सेज को खोला है, तो आप अपने मयार से नीचे आकर खर्च करें. आप अपने आप को उस स्टैंडर्ड से नीचे ले आएं जिस स्टैंडर्ड पर आप खर्च कर सकती हैं. आप देखें माशरे में कितनी तेजी से शादियों के अंदर सादगी आना शुरू होगी. आप में से हर एक, हम में से हर एक अपने अपने औलाद की शादियों के ऊपर सादगी इख्तियार करे, फिर देखें अल्लाह ताला किस तरह से माशरे के अंदर इस चीज को फैलाते हैं. इसलिए कि माशरे के जो पैसे वाले तबके के लोग हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो इलीट क्लास है, इसी को एफर्ट करनी पड़ेगी, इसी को अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम करना पड़ेगा. अपनी जेब का खर्चा जो है, हो सकता है आप बहुत खर्चा कर सकते हो, लेकिन थोड़ा शादी के मौके पर खर्चा कम करना और सादगी इख्तियार करना. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के अंडर भी हम आ जाएंगे कि आपने फरमाया सादगी वाला निकाह सबसे बरकत वाला निकाह है, तो बरकत भी हो जाएगी उससे इंशाल्लाह. लोग आपसे हसद नहीं करेंगे, लोग आपको नजर लगाने का बायस नहीं बनेंगे, आपकी औलाद की खुशियों पर किसी की नजर नहीं लगेगी, कोई जो हैव नॉट्स हैं उनके अंदर एहसास महरूमी नहीं आएगा. अल्लाह आपसे कितना खुश होगा. तो बता दिया गया कि अल्लाह मुफसिदों को पसंद नहीं करता, और यहां उसको मुफसिद कहा गया जो बेतहाशा सेरेमनीज करे, बेतहाशा रस्में करे और खूब फ्लॉन्ट करे. तो कारून को भी यही कहा गया था, तो उसने कहा ये सब कुछ तो मुझे उस इल्म की बिना पर दिया गया है जो मुझको हासिल है. इन्नमा उतीतु अला इल्मिन इंदी, ये तो सारा मेरा क्रेडिट है, ये जो मैंने इल्म की वजह से माल कमाया है, ये जो मैंने प्रोफेशन इतना पढ़ पढ़ कर कमाया उसकी वजह से मुझे ये क्रेडिट मिला है. इतरा रहा है, बतर का मुजाहिरा भी है और इतरा भी रहा है, फरहीन के अंदर भी शामिल हो रहा है. क्या उसको ये इल्म ना था कि अल्लाह उससे पहले बहुत से ऐसे लोगों को हलाक कर चुका है जो उससे ज्यादा कुव्वत और जमीयत रखते थे, मुजरिमों से तो उनके गुनाह नहीं पूछे जाते. एक रोज वो अपनी कौम के सामने अपने पूरे ठाट में निकला, ये उसका क्रिमिनल एटीट्यूड बता दिया गया कि क्या था, इतराता था. जो माशरे के पिसे हुए लोग थे उनके मुकाबले में अपने आप को बहुत आला समझता था. अपनी वर्थ को इसने अपनी सलाहियतों के साथ अटैच कर दिया, अपनी वर्थ अपनी नजरों में देखी, اپنی ورتھ اپنے مال کی نظر سے دیکھی، اپنی ورتھ کو اللہ کی نظر سے نہ دیکھا. تو ایک دن آتا ہے کہ بہت ٹھاٹ کے ساتھ مغرور بن کر، غرور کرتے ہوئے تکبر کے ساتھ اپنے اس پوری فوج کے ساتھ نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے. او ہی از سو لکی. یہ والا کانسیپٹ، کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس طرح سے انسان حسد کا شکار بھی ہوتا ہے اور نظر بھی لگتی ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہی از سو لکی. اور کیوں کہہ رہے ہیں ہی از سو لکی؟ اس لیے کہ کیا اس کے پاس جو مال ہے اس سے وہ ڈونیشنز دیتا ہے، اس سے وہ ہسپتال بنواتا ہے، اس سے وہ آرفنیجز بنواتا ہے، اس سے وہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقوں کا خیال رکھتا ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں. کہنے لگے، مگر جو علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے، افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. ان میں سے جو لوگ اللہ کی عظمت جانتے تھے، جو لوگ اللہ کے علم کو اپنے ذہنوں میں اور اپنے دلوں میں بسانے والے تھے، وہ اس کے دھوکے میں نہیں آئے، بلکہ اتنا دکھاوا دیکھ کے وہ ڈر گئے. تو یاد رکھیں، جو خود کسی نہ کسی کمی کا شکار ہوتا ہے وہ جلدی کسی کی دولت سے مرعوب ہو جاتا ہے. آپ کے پاس اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے، یا آپ کے پاس اللہ نے کم پیسہ دیا ہے، یا آپ کے پاس اللہ نے درمیانہ پیسہ دیا ہے، کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر آپ کبھی حسد یا رشک کا شکار نہ ہوں. رشک کے قابل تو دو ہی لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور وہ اس علم کو لے کر عمل بھی کرتا ہے اور معاشرے میں اس علم کو لے کر پھرتا ہے، یعنی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے. دنیا والوں کے اوپر رشک نہیں کیا جاتا. کسی دنیا والے کی نعمت دیکھیں تو کہیں اللہ اس کو مبارک کرے، اللہ اس میں برکت ڈالے، اللہ اس نعمتوں کو اپنی راہ میں استعمال کرنے کی توفیق دے. انسان رشک کبھی نہ کرے. تو ان میں بھی ایسے لوگ تھے جن میں سے کچھ نے تو اس پر رشک کیا، کہا کتنا لکی ہے، کیسے جو ہے وہ اپنے مال کو اترا رہا ہے لے کر، اور کیسے پیسے والا بنا ہوا ہے. اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو. کون سی دولت؟ صبر کی دولت، یعنی دوسروں کی دولت کو دیکھ کر حسد نہ کرنے کی دولت. یہ صفت انہی کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں، جو دوسروں کی دولت کو دیکھ کر آہیں نہیں بھرتے. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، یعنی قارون کی بات ہو رہی ہے. پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا. اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے، یعنی جو اس کے اوپر رشک کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے او ہی سو لکی، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے، افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. اللہ کیا کہا انہوں نے؟ وَئِ كَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے. یہاں کافر کس کو کہا گیا؟ اپنی نعمتوں کے بارے میں ناشکری کرنے والوں کو کافر کہا گیا. وہ کافر جو اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، اللہ کے دین کو نیچا کرنا چاہتا ہے. وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے، یعنی ان کو فال موڈیسٹی نہیں چاہیے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں. فساد کس کو کہا گیا؟ سکالرز کے مطابق یہاں فساد آیا ہے کہ وہ اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنا چاہتے. یہاں فساد ان کے لیے آیا ہے. جب آیا لا یریدون علوون فی الارض ولا فسادا، فساد کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنا چاہتے. اور انجام کی بھلائی متقیوں ہی کے لیے ہے، یعنی بتا دیا گیا کہ جو اللہ کے راستے پر ہوتا ہے وہ خود کو نمایاں نہیں کرتا. جب وہ دین کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرنا چاہتا، اپنے آپ کو نہیں منوانا چاہتا، اللہ کا کلمہ بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ اور رسول کا بندہ لوگوں کو بنوانا چاہتا ہے. وہ نہیں کہتا کہ سب میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور سب میری بات مانو اور سب میرے والے بن جاؤ، یہ والے بن جاؤ یا وہ والے بن جاؤ یا وہ والے بن جاؤ. وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ والے بن جاؤ. جنت کا راستہ ہوتا ہے اس کے سامنے، اس لیے وہ باقیوں کو بھی اسی جنت کے راستے پر ڈالتا ہے. جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا وہ عمل کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کی قرآن میں شان ہے کہ اللہ بھلائی کرنے والوں کو تو کہتا ہے کہ ان کو بڑھ چڑھ کر اجر ملے گا، اور یہ بھی اللہ کی شان رحیمی ہے کہ اللہ کہتا ہے جو جتنا گناہ کما کے لائے گا اس کو اتنا ہی اس کی سزا دی جائے گی، بڑھ چڑھ کر سزا نہیں دی جائے گی۔ من جاء بالحسنتی، من جاء بالحسنتی میں حسنتی واحد آیا ہے، سنگولر آیا ہے، کوئی ایک بھی جو بھلائی لے کر آیا جو اس نے اپنی زندگی میں قائم کی ہوئی تھی، جو اس کی زندگی میں لائف سٹائل کے طور پر شامل تھی، فلاح خیر منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بڑھ کر درجات دیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذی فرض علیک القرآن، یقین جانیے کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرض کیا ہے، تو سکالرز کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے اعمال ضرور دیکھ لینے چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر اس وقت بھی کوئی قرآن کو چھوڑ کر نفل پڑھنے لگ جائے گا تو جو خیر اس وقت برس رہا ہے قرآن کے علم کا، ہو سکتا ہے وہ اس سے محروم ہو جائے۔ تو فرض کے مقابلے میں نوافل کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، جو فرض کا مقام ہے وہ فرض کو دینا چاہیے۔ کوئی کہے کہ میں ہر دن میں 100 نوافل پڑھتی ہوں، اور آپ ان سے کہیں کہ آپ آگے بڑھ کر قرآن کا کورس جوائن کر لیجئے، تو وہ کہیں نہیں میں 100 نوافل نہیں پڑھ سکوں گی، تو علماء کے مطابق وہ غلطی کر رہی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ فرض چیز کو پہلے حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کرنا، قرآن سے ہدایت لینا، قرآن کے احکامات کی سمجھ حاصل کرنا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے رسول کا تو یہ کام بتایا گیا تھا کہ وہ اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو سکالرز کے مطابق اپنی نفلی عبادات کو فرض عبادت کے اوپر پریفرنس نہیں دینی چاہیے۔ اس لیے اللہ نے کہا یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے۔ آپ دیکھیں، اسی لیے سکالرز کہتے ہیں آج بھی یقیناً کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر یوٹیوب پر لیکچر سننا، واٹس ایپ پر لیکچر سننا، یا کسی بھی طرح سے کسی ویب سائٹ پر جا کر کوئی آڈیو MP3 سن لینا، اس کا بھی اجر ہے۔ لیکن جو قرآن کی محفل میں قرآن بیٹھ کر سمجھا جاتا ہے، جو اس کا امپیکٹ آتا ہے، آپ سب خود بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک کلاس آپ یہاں اٹینڈ کریں اور ایک کلاس آپ گھر بیٹھ کر واٹس ایپ پر سنیں، آپ کے گھر میں 25 ڈسٹریکشن آپ کو ہو جائیں گی، 25-30-40 ڈسٹریکشن ہو جائیں گی۔ فون بھی بجے گا، دروازے پہ بھی کوئی آ جائے گا، بچے بھی کچھ نہ کچھ مانگیں گے، میڈ کو بھی آپ سے کوئی کام ہوگا۔ ظاہر ہے جب آپ گھر میں نظر آئیں گی تو سبھی کو جو ہے آپ کی ضرورت پڑتی رہے گی، اور آپ کا کبھی بھی وہ امپیکٹ آپ حاصل نہیں کر سکیں گی جو امپیکٹ آپ کو قرآن کی محفل میں آ کے حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، جو میتھڈالوجی تھا، اسی میتھڈالوجی کے مطابق آج بھی اسکالرس کہتے ہیں کہ استاد کی صحبت میں جا کر بیٹھنا چاہیے تاکہ انسان بہت کچھ اس سے سیکھے، ایک سنرجی ڈیولپ ہوتی ہے، لائک مائنڈیڈ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور قرآن کی محفل کی وجہ سے انسان کے اوپر برکتوں کا نزول الگ ہوتا ہے، تو ہر طرح سے فائدہ ہے۔ اگر انسان کے پاس چوائس ہو تو انسان لائیو جا کے ٹیچر کو ضرور سنے، اگر چوائس نہیں ہے تو وہ الگ فیکٹر ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے، تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے، پس تم کافروں کے مددگار نہ بنو۔ یعنی اب اس کتاب کے مطابق عمل کرو، اور اس کتاب سے جو انکار کرے گا وہ اپنا رویہ کفر والا رکھے گا، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں، اپنے رب کی طرف دعوت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَدْعُوا إِلَى رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف دعوت دو، اُدْعُوا دعوت دینا۔ اور وہی بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ دعوت کیسے دی جاتی ہے، انوائٹنگ انداز کیسے ہوتا ہے، محبت کے ساتھ۔ آپ کسی کو جب انوائٹ کرتی ہیں، آپ کسی کو دعوت پر بلاتی ہیں، تو آپ بہت ہی محبت کے ساتھ بلاتی ہیں، اور جب آپ محبت کے ساتھ بلاتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ کے جذبات اس میں شامل ہیں، آپ ان سے ہمدردی رکھتی ہیں۔ آپ جس سے نفرت کرتی ہیں، جس کو آپ پسند نہیں کرتی، اس کو آپ اپنے گھر کھانے پر تھوڑی بلاتی ہیں۔ آپ اپنے گھر کھانے پر کس کو بلاتی ہیں؟ جس سے آپ محبت کرتی ہیں، جس کے ساتھ آپ وقت گزارنا چاہتی ہیں، جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کچھ وقت جو ہیں باتیں کرنا چاہتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری ڈالی گئی وَدْعُوا إِلَى رَبِّكَ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیے، انوائٹ کیجیے محبت کے ساتھ، جیسے کہ انویٹیشن دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتی ہیں کسی کے بیٹے کی شادی ہے، आपको भी मालूम है 6 महीने के बाद उनके बेटे की शादी है, खुद भी आकर आपसे कहेंगी और आपको फोन पर भी बताएंगी और आपको अलग से कार्ड लाकर भी दिया जाता है। क्यों इतनी मोहब्बत का इजहार किया जा रहा होता है? ख्वाहिश होती है कि आप आए। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाएं, तो ये इनवाइटिंग अंदाज रखना होगा, लोगों की खताओं से दरगुजर करते हुए उनको अल्लाह की किताब पर अमल करने के लिए माहौल देना होगा, अपने आप को एज अ महाज एज अ अंसार पेश करना होगा, ताकि वो जो हिजरत करके अपने घरों से निकलकर आपके साथ आकर बैठ रहे हैं, उनको उनसियत महसूस हो, उनको अपनाइत महसूस हो। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह दावत का काम किया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मौजूद नहीं है, तो ये जो कहा गया वद ओ इला रब्बी का वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, अपने रब की तरफ दावत दो और हरगिज मुशरिकों में शामिल ना हो, अब ये जिम्मेदारी आपके और मेरे कंधों के ऊपर है। अल्लाह ने कह दिया अपने रब की तरफ दावत दो, और जो रब की तरफ दावत देने वाला होता है वो मुशरिकीन में से नहीं होता, उसका अमल उनसे टैली नहीं करता जो मुशरिक है, उसका अमल और उसका लाइफस्टाइल उनसे मिलता जुलता नहीं होता जो मुशरिक है, उसका अमल तो उससे टैली करेगा जो अल्लाह के रास्ते पर बुलाने वाले थे। अनअमता अलैहिम वाले लोग जिन पर अल्लाह ने इनाम किया था, और जिन पर अल्लाह ने इनाम किया था वही आपके और मेरे लिए रोल मॉडल है। ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में जो आपको और मुझे सबक दिया है वो सबक आपकी और मेरे लिए जिंदगी भर काम आता है, पूरे कुरान को पढ़ते हुए काम आता है। कैसे? अल्लाह ने वहां कहा था, हमने जब कहा था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, तो उसके बाद दुआ क्या की थी बंदे ने, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर आपने इनाम किया था। अनअमता फेले माजी आया है, और आपको पहले भी बताया है कि अरबी के अंदर इसम जो है उसमें परमानेंस होती है, फेल के अंदर टेम्परली फीलिंग्स आती हैं। तो अल्लाह के कहा गया कि यानी अल्लाह आपने जिन पर इनाम किया था वो जो माजी में सल्फ सालेहीन गुजर चुके, वो जो ताबेईन गुजर चुके, वो जो तबा ताबेईन गुजर चुके, वो जो अंबिया गुजर चुके, वो जो सिद्दीकीन गुजर चुके, वो जो शहदा गुजर चुके, वो आपके और मेरे लिए काबिल अमल हैं, उनको रोल मॉडल बनाइए। और आगे क्या कहा था अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला से बंदे ने, कौन सा रास्ता मुझे नहीं चाहिए, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद दौलीन, अल मगदूब अद दौलीन, दोनों इसम आ गए। यानी आज भी जो ऐसे अमल करने वाले हैं कि जो भटके हुए हैं, जो इल्म के बगैर अमल करते हैं, या जो अमल के करने के शौकीन है मगर इल्म नहीं रखते, हमें इन दोनों में से नहीं होना। तो अल्लाह का बंदा मुशरिकों में से शामिल नहीं हो सकता। जिसको अल्लाह के रास्ते पर लोगों को बुलाना है वो अपने अमल को 24/7 अल्लाह की बंदगी में ले आता है, प्योर कर लेता है, इस्लाम की प्रिस्टीन प्योरिटी का ख्याल रखता है, इस्लाम के अंदर एक भी धब्बा मुशरिकों के अमल का नहीं लगने देता। ये आपको और मुझे अपनी जिंदगियों में ख्याल रखना है, इसलिए कि जिम्मेदारी आपके और मेरे कंधों पर है। अल्लाह ने कहा वला तदउ मा अल्लाह इलाहन आखर, और अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को ना पुकारो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, हर चीज हलाक होने वाली है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज हलाक होने वाली है सिवाय उस जात के जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, लाहुल हुक्मु फरमा रवाई उसी की है, व इलैही तुरजाउन उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाओगे। तो आर्जी दुनिया में क्यों इन्वेस्ट करते हो, जो अलबाकी है उसके लिए इन्वेस्ट करो, जो अलबाकी के लिए इन्वेस्ट करेगा उसका अमल भी हमेशा बाकी रहेगा, जो अलबाकी की तरफ अपना रुख कर लेगा उसका रुख उसको अलबाकी जिंदगी की तरफ ले जाएगा, और वो अलबाकी जिंदगी उसको जन्नत की सूरत में मिलेगी। सूरतुल अनकबूत, अनकबूत का मतलब होता है मकड़ी, स्पाइडर, मक्की सूरत है, और इसके अंदर आपको मसायब के ऊपर सबर करना जो है ये मिलेगा। अलिफ लाम मीम, अहसिबन्नासु अन युतरकु अन यकूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अलिफ लाम मीम, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया ना जाएगा। अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया ईमान का जो दावा करेगा, जिसने कलमा पढ़ लिया उसके ऊपर आजमाइश आएगी। हम पीछे भी पढ़ाए वला नबलुवन्नकुम, और तुमको जरूर बिल जरूर बिल जरूर आजमाया जाएगा। अल्लाह ने वहां भी कहा अम हसिबतुम अंतदखुलल जन्ना, क्या तुमने गुमान किया है कि तुम ऐसे ही यूं ही टहलते टहलते जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अल्लाह ने तो ये बात पहले भी बता दी, और अल्लाह ताला ने यहाँ दोबारा ये बात मेंशन कर दी कि अल्लाह ताला बंदों को आजमाता है। اور علماء کہتے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی جگہ سے آزماتا ہے، ایسی جگہ سے انسان کا امتحان لیتا ہے کہ انسان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ٹھوک بجا کر چیک کر لیتا ہے کہ اگر منافقت ہے تو یہ یہیں چھٹ جائیں، اور اگر مومن ہوتا ہے تو اپنے درجات کی بلندی کر کے اپنے لیے اپنا معاملہ استوار کر لیتا ہے جنت کا. کہاں سے آتی ہے آزمائش ہمیں نہیں پتا ہوتا. جیسے معمولی سی مثال کے طور پر آپ باہر کھڑی ہوتی ہیں نکل کے، اور آپ ایک طرف اپنے ڈرائیور کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، ڈرائیور ایک دم سے دوسری طرف سے آ جاتا ہے باجی، تو آپ ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہیں. اچھا ہاں ٹھیک ہے. آزمائش کا معاملہ بھی یہی ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید آزمائش ہماری شکل میں جو ہے پتہ چلے خاندان والوں کی طرف سے آئے گی، خاندان والے بہت ریاکشن شو کریں گے، خاندان والے جو ہیں وہ برا منائیں گے، اور خاندان والوں سے دور کی بات انسان کے شوہر کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، انسان کے اولاد کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، انسان کے امیجیٹ رشتہ دار ماں باپ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے. تو اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزمائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں. اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. یعنی پکی بات، آزمائش ضرور آئے گی. اور آزمائش امتحان آتا کیوں ہے؟ ایک بچہ گریڈ ون میں پڑھتا ہے، اس پر آزمائش کیا آتی ہے امتحان کی شکل میں؟ جب وہ امتحان دیتا ہے تو مثال کے طور پر ابھی اس نے کاؤنٹنگ سیکھی، جب وہ امتحان دیتا ہے تو کاؤنٹنگ اس کو اچھی طرح آ جاتی ہے. دوسری کلاس میں آتا ہے، پھر اس کو مثال کے طور پر ایڈیشن سکھایا جاتا ہے، اس کا امتحان دیتا ہے تو کاؤنٹنگ کے ساتھ ساتھ اس کو ایڈیشن کرنا بھی آ جاتا ہے. اگلے سٹیپ پر جاتا ہے تو اس کو سبٹریکشن اور ملٹیپیکیشن سکھایا جاتا ہے، جب سبٹریکشن اور ملٹیپیکیشن کا امتحان ہوتا ہے تو اس کو کاؤنٹنگ، ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپیکیشن سب اچھی طرح آ جاتا ہے. اور اسی طرح جیسے جیسے درجات بڑھتے جاتے ہیں انسان کے علم میں پختگی آتی جاتی ہے. ایسے ہی جب آزمائشیں آتی ہیں اور ان آزمائشوں میں مومن ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں لے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی میں اللہ کے دین پر قائم رہنے کو آسان بنا دیتے ہیں. تو یہاں بتا دیا گیا کہ جس نے اللہ سے سودا کرنا ہے وہ جان لے کہ اللہ کا سودا سستا نہیں ہے، جنت کا سودا سستا نہیں ہے. آزمائش اس کی آئے گی، اللہ آزمائے گا اس کو، اللہ اس کو ٹھوک بجا کر چیک کر لے گا. یہ آیت نمبر 2 جو آئی ہے وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ آیت سب کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ آیت اس کو سمجھ آئے گی جو عمل کے میدان میں قدم رکھ چکا ہوگا، اس کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنی طرف سے اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں. یہ سورت جب نازل ہوئی ہے تو یہ وہ دور تھا مکہ کے اندر جس میں مسلمانوں کے اوپر سخت پرسیکویشن ہو رہی تھی، وربل پرسیکویشن بھی تھی، فزیکل پرسیکویشن بھی تھی. ان کو جسمانی تشدد بھی کیا جا رہا تھا اور ان کے اوپر زبانی تشدد، زبان کا تشدد بھی کیا جا رہا تھا، ان کو اس طرح بھی ٹارچر کیا جا رہا تھا. صحابہ جو تھے وہ اس آزمائش کے اوپر سخت جو تھے پریشان بھی ہو گئے تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول سے بھی کہا تھا کہ یہ ہمارے اوپر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ آیت نازل کی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے کیا ایمان کو، آزمائشوں کو، جنت میں جانے کو ہلکا سمجھا ہے؟ اللہ تو خوب ٹھوک بجا کر چیک کرتا ہے. خباب ابن ارد کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ ان کے لیے آتا ہے کہ جب ان کا مالک جو تھا وہ ان کو تپتے کوئلوں کے اوپر، جلتے انگاروں کے اوپر لٹایا کرتا تھا تو ان کے کمر کی چربی پگھلنے سے انگارے بجھا کرتے تھے، اور ان کی پیٹ کے اوپر اس جو چیز ان کی اسکن میلٹ ہوئی ہوئی تھی اس کے نشانات ہوتے تھے. تو انہوں نے آ کے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئیں. آپ سوچیں آزمائشوں کا حال، کہ ان کا مالک ان کو تپتے ہوئے کوئلوں کے اوپر، انگاروں کے اوپر لٹاتا تھا، اور اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ ایسے ہی جنت میں بھیج دیے جائیں گے؟ تو آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں؟ ہلکے ہلکے بیٹھے رہیں گے، ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے رہیں گے، نہ کسی کے ماتھے پر بل پڑے گا میرے عمل کو دیکھ کر، نہ کوئی میرا مذاق اڑائے گا جب میں دین پر عمل کرنا شروع کروں گی، نہ کہیں سے میری آزمائش ہوگی، اور مجھے جنت میں دروازے میں ویلکم کرنے کے لیے فوراً کے فوراً فرشتے آ جائیں گے، ٹھوک بجا کر اللہ چیک کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی صبر کی تلقین کر دی. اور صبر جو ہے، صبر علماء کہتے ہیں تین طرح سے کیا جاتا ہے. ایک آتا ہے صبر عن الدنیا، دنیا کے اوپر بھی انسان صبر کرتا ہے. کیسے؟ جب انسان دنیا میں ملنے والی ان خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، جن خواہشات کو اگر ہم پورا کریں تو ہم اللہ کے نافرمان ہو جائیں. تو صبر عن الدنیا بھی ہوتا ہے. پھر سکالرز کہتے ہیں صبر عن المعصیہ بھی ہوتا ہے، انسان اپنے گناہوں کے اوپر بھی صبر کرتا ہے. گناہ کی ٹیمپٹیشن آئے اور انسان اپنے آپ کو تھام لے، والنٹریلی صبر کرے، اس کو کہتے ہیں صبر عن المعصیہ، گناہوں کے اوپر صبر کرنا. اور ایک ہوتا ہے صبر عن الابتلاء، آزمائشوں کے اوپر صبر کرنا. یہاں پر جس صبر کا ذکر ہے وہ صبر عن الابتلاء ہے، امتحان کے طور پر، بلا کے طور پر، آزمائش کے طور پر جو حالات آئیں گے ان کے اوپر صبر کر جانا. اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا پرسپیکٹو درست کیا کہ دیکھو اگر تمہارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں تو یہ تم جنت کی انسٹالمنٹ ادا کر رہے ہو، گھبراؤ نہیں، ثابت قدم رہو. ثابت قدم رہو گے تو تمہارے لیے آگے اجر بھی ہے اور شکر کے موقع بھی آئیں گے. صبر کرو گے تو شکر کا موقع بھی آ جائے گا. اور جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، جو مسلمانوں کو اذیتیں دے رہے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا، جو مسلمانوں کے لیے آزمائش بنے ہوئے تھے. کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں. کفار کو بتا دیا گیا اللہ کو سب نظر آ رہا ہے جو تم ظلم کر رہے ہو، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ البصیر ہے. تو دونوں اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بات کر لی. عافیت کی زندگی دنیا کی جو ہے اس کی خواہش میں انسان اپنی آخرت خراب نہ کرے. آپ کی اور میرے لیے تو یہاں یہی سبق ہے کہ جب میں اور آپ قرآن کی طرف آئیں گے، جب آپ اور میں قرآن پر عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ پر اور مجھ پر آزمائشیں آئیں گی. تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ہم سنتے ہی نہیں، جب ہم سنیں گے ہی نہیں تو عمل بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور جب عمل نہیں کرنا پڑے گا تو آزمائشیں نہیں آئیں گی. اور اگر پھر واپس ہم اس چیز کو سورہ فاتحہ پر لے کر جائیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اللہ نے جو وہاں دو کریکٹرسٹکس بتائے ہیں، مغضوب علیہم اور ضالین. مغضوب علیہم وہ تھے جن کے پاس علم تھا، عمل نہیں کیا. ضالین وہ تھے جنہوں نے عمل کیا بغیر علم کے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں ہمیں علم حاصل نہیں کرنا، بس ہم اپنی مرضی کا عمل کیے جائیں گے، اس کا مطلب ہے ہم والنٹریلی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ضالین میں شامل فرما دے. یہاں تک سکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ جملہ بولتے ہیں کہ اللہ میں نے تو علم حاصل نہیں کرنا ورنہ میری پکڑ سخت ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے آپ والنٹریلی اپنے آپ کو اس چیز کے انڈر لے کر آ رہے ہیں جس چیز کے لیے آپ نے خود نماز میں کھڑے ہو کر دعا کی تھی، اللہ مجھے ضالین کا راستہ نہیں چاہیے، مگر آپ نے خود ضالین بننا پسند کیا. وہ ضالین جن کے پاس علم نہیں تھا، بس عمل کرنے کی خواہش ہوتی تھی. اللہ نہ کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو مغضوب علیہم یا ضالین والے کریکٹر کے انڈر لے کر آئے. تو بتا دیا گیا کہ کچھ دو یا کچھ لو کا سودا ہے جنت کا سودا. بند مٹھیوں کے ساتھ تم جنت حاصل نہیں کر سکتے. تمہارے ہاتھ سے کچھ جائے گا تو جنت کی انسٹالمنٹ ادا ہوگی. کبھی مذاق اڑے گا، کبھی تم پر طنز ہوگا، کبھی تم پر نظریں ایسی ہوں گی جن نظروں کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوگی، کبھی تم کو وربلی پرسیکیوٹ کیا جائے گا، کبھی جو ہے ہو سکتا ہے تمہاری اولاد جو ہے وہی تم سے بدزن ہو جائے. تو یہ آزمائشیں تو آئیں گی. آپ دیکھیں ایک انسان جو درخت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کے باغ کے اندر آم کا درخت ہو اور بیج کو اپنے ہاتھ میں دبا کر بیٹھ جائے اور کیا آم کا درخت آ جائے، آم کا درخت آ جائے، آم کا درخت آ جائے. آم کا درخت آئے گا؟ بیج کو ہاتھ میں دبا کر بیٹھیں گے تو آم کا درخت نہیں حاصل کر سکتے. بیج کو زمین کے اندر دبائیں گے تب آم کا درخت آئے گا. اور زمین کے اندر دبانے کے لیے زمین کو صاف کرنا ہوتا ہے، ویڈز کو ہٹانا ہوتا ہے، جنگلی جو پودے ہوتے ہیں ان کو ہٹانا ہوتا ہے. اس بیج کو ڈالنے کے بعد کیا آپ نے آج بیج ڈالا صبح آپ کو درخت مل جائے گا؟ نہیں ملتا. آپ آج عمل کریں گی، پھر آپ کو صبر کے ساتھ اس عمل کی حفاظت کرنی ہوگی. آپ نے بیج ڈال دیا، اب اس کے بعد اگلے دن کسان اٹھتا ہے اس کو پودا نظر نہیں آتا، خاموشی ہوتی ہے زمین کے اندر بالکل، پھر بھی وہ پانی ڈالتا ہے امید کے ساتھ. اگلے دن پھر سوتا ہے، پھر صبح اٹھتا ہے، کیا پودا نکل آتا ہے؟ پودا نہیں نکلتا، اتنی جلدی پودا نہیں نکلتا. آپ کو پتا ہے بیج بیج پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور پلانٹ کی ویریشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کبھی پودا 15 دن کے بعد نکلتا ہے، کبھی جو سیڈلنگ پھوٹتا ہے وہ 20 دن کے بعد پھوٹتا ہے، کبھی وہ سیڈلنگ 25 دن کے بعد پھوٹتا ہے. لیکن کسان ہر امید کے ساتھ صبح اٹھتا ہے اور پانی ڈالتا ہے اور اس کے لیے پراپر ارینجمنٹ کرتا ہے. آپ اور میں بھی اسی طرح جنت کے لیے عمل کرتے جائیں گے، عمل کرتے جائیں گے، اور جب عمل کرتے جائیں گے تو امید رکھیں گے. کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ایک دن آپ کے پاس مجھے ملے گا. بالکل جیسے آم کا درخت حاصل کرنے کے لیے اس کسان کو بہت دن انتظار کرنا پڑتا ہے, جنت کی شکل میں پھل حاصل کرنے کے لیے بھی مومن کو بہت دن انتظار کرنا پڑے گا, اوور نائٹ کچھ نہیں ہوگا. تو بندوں کو سمجھا دیا, ان کو بھی جن پر ظلم ہو رہا تھا اور ان کو بھی جو ظلم کر رہے تھے. جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر طرح کے عمل سے واقف ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ عبادت بن جائیں, اللہ ہماری زندگی کو بندگی کی شکل بنا دے, اللہ ہمارے اعمال کو قیامت کے دن, نیک اعمال کو قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں سے نکال دے. ایسا نہ ہو کہ ہم عاملہ تو ناصبہ کی کیٹیگری میں آ جائیں, عمل کرنے والے اور تھکنے والے. پتہ چلا یہاں دنیا میں تو بظاہر بڑی نیکیاں کرتے تھے, آخرت میں پہنچے تو نامہ اعمال خالی, اس لیے کہ کسی کی غیبت کر دی, کسی کی چگلی کر دی, کسی کے ساتھ جھوٹ بول دیا, کسی کا دل دکھا دیا, کسی کا حق مار دیا, کسی کا مال چھین لیا, کسی کو بری حقیر نظروں سے دیکھ لیا, یہ سب کیا تو قیامت کے دن ساری نیکیاں ہماری ہوا کی طرح اڑ جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا, اللہ یقیناً دنیا والوں سے بے نیاز ہے. یعنی جو کمائے گا نیکیاں اس کی اپنی محنت, اس کی اپنی کوشش اور اس کا اپنا فائدہ, اللہ کی کبریائی میں اضافہ نہ ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, لنکفرن عنہم سیئاتہم, اور نیک اعمال کرنے کے بعد کیا, ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے. نکفرن, یہ کفرہ کا مطلب لفظی مطلب کیا ہوتا ہے, ایک تو مطلب ہوتا ہے ہم نے سنا انکار کرنا, ناشکری کرنا. کفرہ کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں, ایک جگہ زمین کو ڈگ کرنا, کھودنا اور اس کے بعد اس کے اندر کچھ دبا دینا اور زمین کو لیول کر دینا, یہ کفرہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں. یعنی ایک چیز کو زمین کے اندر دبا کے اوپر سے زمین کو لیول کر دینا تاکہ کچھ نظر نہ آئے. جب اللہ کہتا ہے کفر السیئات قرآن کے اندر, اس کا مطلب ہے اللہ ہمارے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے گا. گناہوں کو ڈیلیٹ کرنے میں اور اریز کرنے میں فرق ہوتا ہے. اریز کرنے کے بعد تو کچھ بھی امپریشن پیچھے رہ سکتا ہے پیج کے اوپر, لیکن جب آپ نے کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کر دیتی ہیں, گون فار ایور. ایک چیز آپ کی بہت امپورٹنٹ فائل تھی, آپ نے غلطی سے ڈیلیٹ کر دی, اس کے بعد اپنا ریسائیکل بن بھی خالی کر دیا, اب آپ کو نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان لوگوں کے, جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے, ان کے گناہوں کو ان کے نامہ اعمال سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے. جو چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرے, وہ اپنے اعمال کو آج سے شروع کر دے, اس لیے کہ ایمان کے ساتھ شرط رکھی گئی ہے عَامِلُ الصَّالِحَاتِ کی. اتنے رحیم رب کے ہوتے ہوئے بھی انسان خود کو اللہ کے جلال کا مستحق بنا لے روز محشر, تو یہ بڑی محرومی ہے. ہم نے انسان کو ہدایت کی, بوصینا الانسان بوالدیہ حسنا, ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے. بتا دیا گیا ماں باپ کے ساتھ بیسٹ معاملہ رکھنا, حسنن, جو بھی بہترین ہو بس وہ ماں باپ کے ساتھ کرنا. مسکرا کر دیکھو ماں باپ کو, ان کے پیر دبا دو, ان کے لیے پانی بنا لے آؤ, ان کے لیے چائے بنا دو, ان سے پوچھے بغیر ان کے گھر کی گروسری کر دو, ان کو بغیر اوکیزنز کے گفٹ دے دو, ان کی بٹرنگ کرو. اگر تم نے بٹرنگ کرنی ہی ہے کسی کی تو ماں باپ کی بٹرنگ کرو. والدین کا خیال رکھو, ان کو راضی کرو, ان کے سامنے چھوٹا بن کر رہو. اللہ نے کہا حسنن, جو بھلائی بھی کر سکتے ہو وہ ماں باپ کے ساتھ کرو. ان کے پاؤں دبائیں, اور یاد رکھیں دو ہستیاں جن کی آپ کبھی تربیت نہیں کر سکتے, ماں باپ اور شوہر. تو ماں باپ کے ساتھ بہت عزت اور احترام کا معاملہ رکھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بتا دیا, وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تُو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا, تو ان کی اطاعت نہ کر. بتا دیا گیا کہ ماں باپ کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں ہو سکتی, اللہ کی فرما برداری کے اندر ہی ماں باپ کی فرما برداری ہوگی, ورنہ ماں باپ کی وہ بات نہیں مانی جائے گی. اگر والدین نیکیوں میں آگے نہ بڑھنے دیں تو پھر یقیناً ماں باپ کی اطاعت نہیں ہو سکتی. ہاں, ان کے ساتھ حسنہ والا معاملہ اپنی جگہ رکھنے کا ہے، محبت سے بات کرنا اپنی جگہ پر ہے. ایک صحابی سعد بن ابی وقاص، جن کے لیے آتا ہے کہ ان کی والدہ مشرک تھیں اور یہ ینگ تھے، نوجوان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. ان کی والدہ نے کہا کہ جب تک تم اس دین سے نہیں پھرو گے، جس دین کو تم نے اپنے ماں باپ کے دین کو ٹھکرا کر حاصل کیا ہے، میں کچھ نہیں کھاؤں گی، کچھ نہیں پیوں گی. اور انہوں نے کہا کہ میں جب تک اپنا روزہ نہیں توڑوں گی، جب تک تم اپنے دین پر واپس نہیں پلٹ آؤ گے. سعد بن ابی وقاص کے لیے آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ ایسی 100 روحیں بھی میری ماؤں کی آ جائیں جو مجھے اس دین سے پھرنے کے لیے کہیں، میں ان 100 روحوں کو ماں کی قربان کر دوں گا، لیکن میں اللہ واحد القہار کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں مانوں گا. یہ ایمان کا کنوکشن ہوتا تھا، لیکن اپنا حسن سلوک ماں کے ساتھ ویسے ہی برقرار رکھا. روایات میں آتا ہے کہ ماں نے خود ہی اپنا روزہ جو تھا، جو انہوں نے رکھا تھا کہ میں کبھی کھاؤں گی پیوں گی نہیں، وہ انہوں نے توڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کی نافرمانی کے اندر والدین کی اطاعت نہیں ہو سکتی. میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. تو والدین سے اچھا سلوک کرنے کا اور جھک کر رہنے کی یہاں پر بات کر دی گئی. لیکن جب ماں باپ فرائض پر کام کرنے سے منع کریں، فرائض پر سٹینڈ لینے سے منع کریں، تب آپ کو جم جانا ہے محبت کے ساتھ کہ امی، ابا، میں اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتی. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میرے سامنے آ گئی ہیں، اب میں اس کے اگینسٹ عمل نہیں کر سکتی. نوافل میں آپ ماں باپ کی بات مانیں گی، لیکن فرائض کے اندر آپ کو بات کس کی ماننی ہوگی؟ اپنے اللہ رب العزت کی. جو لوگ ایمان لائے ہوں گے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے. لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کی عذاب کی طرح سمجھ لیا. اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے. یعنی کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے. جو لوگ اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کب؟ جب اسلام کو کامیابیاں ملیں. اگر لوگ ان کو دین پر چلتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو یہ لوگ دین پر چلتے رہتے ہیں. اگر لوگ ان کو دین پر چلتے دیکھ کر باتیں بناتے ہیں تو یہ اپنا رخ دنیا کی طرف موڑ لیتے ہیں، لوگوں کے خوف سے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کی ناراضگی کا خوف ان کو لوگوں سے دور نہیں ہونے دیتا. تو منافقین کا ذکر کر دیا گیا. اگر کسی نے آپ کے سکارف پہننے پر بہت آپ کی تعریف کر دی تو بڑا خوشی خوشی سکارف پہن لیا. اگر کسی نے کہہ دیا مائی لگ رہی ہو بالکل، تو پھر اگلے دن سکارف اتار دیا کہ مجھے مائی لگنے کا کوئی شوق نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور لوگوں کا اپروول چاہتے ہیں. کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون. بتا دیا گیا آزمائش پر صبر ایمان ہے، اور آزمائش سے بھاگ جانا منافقت نفاق ہے. یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعا جھوٹے ہیں. جیسے لوگ نہیں کہتے، رشتہ دار نہیں کہتے، ہاں ہاں تم میری بات مان لو، میں اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر دوں گا. شوہر کہتے ہیں تم میری بات مانو، میں اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر دوں گا. میں کہہ دوں گا میں نے اس کو کہا تھا اللہ کہ یہ بندی جو ہے آپ کی یہ کام نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے یوم یفر من اخی و امی ہی و ابی و صاحبتی ہی و بنی. وہ دن جس دن ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، بھائی بھی چھوڑ دے گا، بیوی بھی چھوڑ دے گی، دوست احباب بھی چھوڑ دیں گے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں گے. ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افطرا پردازیوں کی باس پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا، یعنی 950 ایئرس. آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، اس مکی صورت میں، اس مقام پر یہ مثالیں دے کر مسلمانوں کو صبر کی تلقین کر دی، صبر کی مثال دے دی، اور بتا دیا کہ تم سے پہلے بھی ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ صبر کیا، اور کتنے لوگ اس سے پہلے اللہ کے راستے پر چل چکے ہیں جن پر لوگوں نے اذیتیں ڈھائیں. اور سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ بتا دیا گیا کہ میرے اس بندے نے 950 سال صبر کیا، تم پر تو ابھی آزمائشیں آئے ہوئے 10-11 سال ہی ہوئے ہیں اے مکہ والو. اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو. در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ سے رزق مانگو, وعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون, اسی کی بندگی کرو, اسی کا شکر ادا کرو, اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں, اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے, پھر اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے, جسے چاہے سزا دے, جس پر چاہے رحم فرمائے, اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو. تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں, اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. تو یہ جو تم نے فینٹم فیئرز اپنے رکھے ہوئے ہیں, جن فینٹم فیئرز کا تم شکار ہو رہے ہو, ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے تم بظاہر تمہیں لگے کہ تم اپنے عمل کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں اپنے لیے عافیت اکٹھی کر رہے ہو, لیکن تمہیں اصل میں آخرت میں آسمانوں اور زمین میں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اللہ رحیم ہے. تو اللہ کی آیات کی قدر کرو, اللہ کی نشانیوں کی قدر کرو, اللہ نے جو حالات تم پر ڈالے ہیں ان پر صبر کرو تاکہ اللہ ہی جو ہے وہ تمہیں بہترین نوازے. لیکن جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے, چاہے زبان سے انکار کیا ہے چاہے عمل سے انکار کیا ہے, یہ کہہ کر کہ بھائی کیا کریں ہمارا لائف سٹائل تو اس کی اجازت نہیں دیتا, یا یہ کہہ کر کہ ہم کیا کریں ہمارے خاندان میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے, یا یہ کہہ کر کہ بھائی میں اپنے لائف سٹائل کو کیسے بدل دوں, میرے سٹیٹس کے اوپر تو قرآن کے اس عمل پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کیا کہا ایسے لوگوں کے لیے, وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے. پھر ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا. اس نے کہا او قتلوہ او حرقوہ, قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو, آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. اور اس نے کہا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے, مودتا بینکم فی الحیات الدنیا, مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے, اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا. اس وقت لوط نے اس کو مانا. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے, کنٹمپرری تھے, اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں, وہ زبردست ہے اور حکیم ہے. ہم سے بھی کہا گیا ہے ملت ابراہیم حنیفہ کے اوپر آ جاؤ, ہم سے کہا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر آ جاؤ, ان عادتوں سے ہجرت کر لو جو عادتیں اللہ کے احکامات کے منافی ہیں, اس سوچ سے ہجرت کر لو جو سوچ تمہیں گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے, اس لائف سٹائل سے ہجرت کر لو جو لائف سٹائل سنتوں سے ٹکراتا ہے. ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی, اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی, اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا, اور آخرت میں یقیناً وہ صالحین میں سے ہوگا. یاد رکھیں جہاد جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے, ایک جہاد ہوتا ہے دشمنوں سے اور ایک جہاد ہوتا ہے محبتوں سے. آپ کا اور میرا جہاد محبتوں سے جہاد ہوتا ہے زیادہ تر, اور یہ جو محبت سے جہاد کیا جاتا ہے یہ بڑا مشکل جہاد ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبتوں سے جہاد کیا, اپنے سارے کمفرٹ زون چھوڑے, انہوں نے اللہ کی قدر کی تو اللہ نے بھی ان کی قربانیوں کی بڑی قدر کی. اللہ نے ان کو خلیل اللہ کہا, اللہ نے ان کے لیے کہا وما کان من المشرکین. تو ڈرے نہیں اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو انویسٹ کرنے سے, اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو اللہ کے راستے میں انویسٹ کرنے سے. آپ اور میں ڈرے نہیں, شیطان ہمیں فقر سے ڈراتا ہے, شیطان ہمیں کہتا ہے اگر دین پر عمل کرو گے دنیا تنگ ہو جائے گی, شریعت کو اپناؤ گے حالات مشکل ہو جائیں گے, گزارا نہیں ہوگا, اولاد اچھی طرح پڑھ نہیں سکے گی, اولاد تم سے خوش نہیں ہوگی. یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں. اللہ نے صاف بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو, اس لیے کہ انہوں نے اپنے اور اپنے اللہ کی راہ میں محبت کی راہ میں کسی اور ہستی کو نہیں آنے دیا. ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، تم تو وہ فوحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ یہاں پر لفظ کیا آیا، وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، نادی عربی زبان میں کلب کو کہتے ہیں، نادی نادیکم اپنے کلبز میں جاتے ہو، بتا دیا گیا کہ کیا تم وہ کام کرتے ہو جس کام سے تمہیں روکا گیا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ قوم کا پروورژن جو شروع ہوتا ہے تو اس قوم کے اندر نائٹ کلبز بن جاتے ہیں، اور انسان پھر ان نائٹ کلبز کے اندر جانور کی سطح سے بھی گر کر یہ کام کرتا ہے کہ دوسروں کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نائٹ کلبز کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم کلبز کی بات نہیں کر رہے، نائٹ کلبز کی بات کر رہے ہیں، کہ انسان اس کام کو دیکھ کر پلیجر محسوس کرے جس کام کو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے دائرے کے اندر سات پردوں کے اندر کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو ان کا بھی یہی جو تھا وہ سب سے بڑا مرض بن گیا تھا کہ ان کے نائٹ کلبز تھے اور انہوں نے اس کے اندر فحاشی کے اڈے بنائے ہوئے تھے۔ تو یہ نائٹ کلبز آج کی ایجاد نہیں ہے، 21ویں صدی کی ایجاد نہیں ہے، اتنے ہزاروں سال پرانی بات ہے جس کو قرآن میں بتا دیا گیا۔ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا، لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان مفسدوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یہاں مفسد کون؟ جو بے حیائی میں، نیوڈیٹی میں، شیم لیسنس میں اپنے آپ کو انوالو کرے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا، میں اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ ان کی بیوی کا پرابلم کیا تھا؟ ان کی بیوی کا پرابلم یہ تھا کہ مسلمان تو تھیں، مشرقہ نہیں تھیں، کافر نہیں تھیں، لیکن اپنے روایات میں یاد ہے کہ اپنے شوہر کے رازوں کو اپنی قوم کے لوگوں کو جا کر بتا دیا کرتی تھیں۔ تو مومن عورت کی ایک خوبی جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں قرآن کے اندر، حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہوتی ہے شوہر کے رازوں کی، شوہر کی خامیوں کو فلانٹ نہیں کرتی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے اندر اس کوالٹی کو انکلکیٹ کریں، انگرینڈ کریں، کہ بیویاں جب وہ بنیں تو اپنے شوہروں کی خامیوں کو فلانٹ نہ کرتی پھریں۔ لیکن دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ مائیں خود بیٹیوں سے اکسا اکسا کر پوچھتی ہیں، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے نا، سب ٹھیک، خوش ہو نا۔ چھ دفعہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اس نے ایک دفعہ کہہ دیا، جی امی الحمدللہ خوش ہوں۔ نہیں نہیں، تمہاری ساس تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، کیا اکسا کر آپ اس سے پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ تو ماؤں کو بھی کہنا چاہیے کہ جب کبھی بیٹی کچھ بتانے کی کوشش کرے تو اللہ ہمیں ایسی مائیں بنائے کہ ہم ان کو سمجھائیں کہ بیٹا چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرتے ہیں اور شوہر کی خامیوں کو فلانٹ نہیں کرتے، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ عقل مند مائیں اس طرح کی ڈسکشن کو انکریج نہیں کرتے۔ اور یہاں یہی بات بتائی گئی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا جو پرابلم تھا کہ وہ رازوں کو فاش کرنے والی تھی، تو اللہ نے کہا کہ اللہ اس کو تباہ کر دے گا اور لوط اور باقی گھر والوں کو بچا لے گا۔ کانت من الغابرین، اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوا۔ انہوں نے کہا، نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کو ایک کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے رہو، مفسد بن کر ناپتول میں کمی نہ کرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ آپ دیکھیں، زیادہ تر پریشانی کی خبریں انسان کو اپنے گھر میں ہی ملتی ہیں، زیادہ تر انسان کو موت کی خبریں بھی اپنے گھر میں ملتی ہیں۔ تو موت کے ڈر سے، دنیا کے کم ہونے کے خوف سے آپ اور میں کہیں قرآن کی محفل میں نہ پہنچے صرف اور صرف اپنے گھروں کو بچانے کے لیے۔ موت کا ڈر آپ کو اور مجھے ایسا فینٹم فیئر نہ دے دے کہ آپ اور میں گھروں سے نکل نہ سکیں، قدم نہ نکال سکیں باہر۔ بیماریاں بھی گھروں میں آتی ہیں تو ڈرنا کیسا؟ اللہ کی خاطر جہاد کریں، اللہ کی خاطر ہجرت کریں، یہ ہجرت آپ کو انشاءاللہ جنت کے دروازے تک پہنچا دے گی۔ تو جو ہونا ہوتا ہے وہ ہونا ہوتا ہے. اللہ نے اتنی قوموں کا ذکر کر دیا اور بتا دیا کہ وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے. اور عاد اور ثمود کو ہم نے ہلاک کیا, تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے, ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے روک دیا, حالانکہ وہ ہوش گوش رکھنے والے لوگ تھے, سمارٹ الیکٹ تھے, ورلڈلی وائز تھے, اپنے وقت کی سپر پاور تھے, مگر آخرت سے بالکل لا علم تھے. تو جس کے پاس بے تحاشا دنیا کا علم ہو, قبر کے اندر فرشتہ اس کو نہیں کہے گا کہ تم پاس ہو گئے, تم گریجویٹ کر گئے, اگر اس کے پاس دین کا علم نہ ہوگا. جس کے پاس دنیا بھر کا علم ہو, آخرت کے علم سے وہ لا علم ہو, تو وہ سب سے بڑا اگنورنٹ انسان ہے. اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا. موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا, مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا, حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے. آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ, ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑا. پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی, کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا, کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا, کسی کو غرق کر دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا, مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. اللہ ہمیں بھی مہلت دیتا ہے, اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے انتقام سے ہلاک نہ کر, اللہ ہمیں مہلت دے کہ اللہ ہم آپ کی رضا حاصل کر لیں, اور ایسے حال میں ہمیں موت آئے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت, جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے, اور سب گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت, کاش یہ لوگ علم رکھتے. نگلیکٹ کا تصور ہے جس کو ہم سمجھے بیٹھے ہیں دنیا کو, کہ ہمارے مضبوط قصر تعمیر ہو رہے ہیں, ہمارے بڑے مضبوط گھر ہیں. یہ گھر اللہ کی نظر میں آپ کے اور میرے بڑے بڑے گھر, عالی شان گھر, اللہ کی نظر میں مکڑی کے گھروں جیسے ہیں. اگر ان کے اندر شرک ہے, اگر ان کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے, اگر ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق ہے, تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا اور میرا کوئی وکیل نہیں آ سکتا جو ہمیں ان گھروں کے اندر تباہی کا شکار ہونے سے بچا لے. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے, وہی زبردست اور حکیم ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں, یعنی ہم لوگوں کو مثال بیان کرنے کے لیے دیتے ہیں, مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے, در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشانیوں کو دیکھ کر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. پارا نمبر 21, اتلو ما اوہی الیک من الکتاب و اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے, اور نماز قائم کرو, یقینا نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے, اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. بتا دیا گیا یہاں پر نماز کا مقصد. ہر عبادت کا اللہ نے کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے, جیسے رمضان کے روزوں کا مقصد لعلکم تتقون کہہ کے بتا دیا گیا, یہاں نماز کا مقصد بتا دیا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. جو کانشیس لیول پر نماز پڑھی جائے, جو زندہ نماز ہو, جس نماز کو پڑھ کر اللہ یاد آ جائے, اقم الصلاۃ لذکری موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا, جس نماز کو پڑھ کر اللہ یاد آئے گا وہ نماز آپ کو فحش سے اور آپ کو بے حیائی کے کاموں سے روکے گی. اگر واقعی نماز کا امپیکٹ زندگی پر ہوتا ہے تو یہ آپ کو اس شکل میں نظر آئے گا, جب انسان شعور اور فکر کے ساتھ زندہ نماز پڑھے گا. نماز کی قبولیت کی نشانی علماء کہتے ہیں یہ ہے کہ انسان کے اندر حیا آ جاتی ہے, اللہ سے بھی حیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حیا, اللہ کے بندوں سے بھی حیا. اور اللہ کے بندوں سے جب حیا آتی ہے تو انسان اپنے آپ کو ڈھانپ لیتا ہے. اللہ سے حیا آتی ہے, انسان گناہوں میں انوالو نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ریجیکٹ نہیں کرتا, نگلیکٹ نہیں کرتا, انسان گناہوں سے پھر دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. اور بہترین نماز وہ ہے جس میں آپ کو اللہ یاد آ جائے, قیام و قعود و علی جنوبہم, جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرے. اور کہا گیا ولا ذکر اللہ اکبر, عبداللہ ابن عباس کے مطابق والا ذکر اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ یہاں الٹیمیٹ ذکر قرآن کی بات ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اصل میں اللہ کا ذکر القرآن ہے. تمہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی وظیفہ چاہیے ہوتا ہے، تمہیں کوئی تسبیح چاہیے ہوتی ہے، تم چاہتے ہو اس مشکل کے لیے فلاں وظیفہ بتا دیں، کون سا طریقہ اپناؤں، کون سی صورت پڑھوں کہ میری بچیوں کے رشتے آنے لگ جائیں، کون سی صورت پڑھوں کہ میرے شوہر کے کاروبار میں برکت ہو جائے، کون سی صورت پڑھوں کہ میری بچی جو ہے اپنے گھر میں خوش رہے، کون سی صورت پڑھوں کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار ہو جائے. ہر وقت ہم انہی وظیفوں کی تلاش میں رہتے ہیں. اللہ کا کلام آپ کے اور میرے لیے ہر غم کا علاج، ہر غم کا وظیفہ ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. تو بتا دیا گیا کہ انسان کیا کرے، اپنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان تک کے وقفے میں میکسیمم فرما بردار رہنے کی کوشش کرے، اور اپنی ہر نماز کو ایسے پڑھے جیسے کہ یہ اس کی آخری نماز ہے. آپ امیجن کریں، کسی نے کہا کہ ملک الموت آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہے کہ میں تمہیں دو رکعت پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں، دو رکعت پڑھ لو. ہم جو نیت کریں گے تو ہم کبھی سلام ہی نہیں پھیریں گے، ایسا لمبا ہم ایسی اچھی تجوید سے پڑھیں گے، ایسا لمبا رکوع کریں گے، ایسا لمبا سجدہ کریں گے، اتنی زیادہ آیتیں پڑھیں گے کہ قیام ہمارا لمبے سے لمبا ہوتا چلا جائے گا. پھر سلام پھیرنے سے پہلے بھی اتنی دعائیں مانگیں گے کہ سلام پھیرنے پر نہیں آئیں گے. تو کسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اپنی ہر نماز کو ایسے پڑھیں کہ جیسے کہ یہ آپ کی آخری نماز ہو، تاکہ آپ اپنی نماز کے اندر شعور کو واپس لا سکیں جو کہ دنیا کے اندر رہ کر کھو جاتا ہے. اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے. کیسے؟ الا باللتی ہی احسن، بات بھی خوبصورتی سے کرو، بحث میں بھی حکمت سے کام لو. کسی کو کوئی بات تم بتانا چاہو تو بہت سوچ سمجھ کر نپے تولے الفاظ میں بولو. مثال کے طور پر آپ کسی سے کہیں، ایک خاتون نے کہا کہ مجھے افطار کے اوپر ایک خاتون ملی جو کہ میڈیا کے اوپر سحری کا پروگرام کرتی ہیں، کوئی اینکر ہوں گی. تو انہوں نے بہت ہی زیادہ حکمت سے ان سے پوچھا کہ آپ تو اتنی صبح صبح ساری رات آپ جو ہیں وہاں پہنچ جاتی ہیں اپنے میڈیا چینل پہ، تو آپ کو عبادت کرنے کا تو موقع ہی نہیں ملتا ہوگا. کہتی میں نے بہت ڈرتے ڈرتے صرف یہ کہا کہ شاید ان کو کچھ سمجھ آ جائے، شاید یہ سمجھ جائیں. تو کہتی ہیں نہیں، بہت موقع ملتا ہے، وہاں قوالی کا اور نعتوں کا انتظام ہوتا ہے. تو اب حکمت کیا ہے؟ اب اس میں حکمت کیا ہوگی کہ ایسے انسان اگر کبھی آپ سے ملاقات ہو اور آپ کوئی ان کی ایسی بات کہنا چاہیں، اب آپ کس طرح سے ایک بات دین کی پہنچا کر حکمت کے ساتھ ان کے سامنے تبلیغ کر سکتی ہیں؟ آپ کہیں جی ہاں بالکل، آپ کو موقع ملتا ہے، لیکن افضل چیز، افضل عبادت قرآن کی عبادت ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کو قرآن پڑھنے کا موقع بھی مل جائے. بس آپ نے محبت کے ساتھ ان کی بات کو ڈینائی بھی نہیں کیا، اس لیے کہ جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں قوالی، اے یہ تو بالکل ان اسلامک ہے، آپ ایسی چیز سنتی ہیں، اب کیا ہوگا، وہ ڈیفینسو موڈ پر چلی جائیں گے اور آپ کی کوئی بات نہیں سنیں گی. تو اللہ سے انسان حکمت ضرور مانگے. اپنے رشتہ داروں میں دین پھیلانے کے لیے ہمیں حکمت چاہیے، اپنی اولاد میں دین پھیلانے کے لیے ہمیں حکمت چاہیے، اپنے آس پاس کے دوستوں میں دین کی بات کرنے کے لیے ہمیں حکمت چاہیے. اور اللہ نے کہا جو بات کرو الا باللتی ہی احسن. اہل کتاب کے ساتھ بھی یہ کہا گیا کہ احسن طریقے سے بحث کرو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہو، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی. ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں. اے نبی، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں. آپ دیکھیں آج بھی بہت سے عیسائی، بہت سے کرسچن جو ہیں وہ ریورٹ ہو رہے ہیں، اور لیٹسٹ ریکارڈ کے مطابق چائنیز جو ہیں وہ بہت زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، سب کے ساتھ جو ہے وہ سختی کا معاملہ نہیں ہوگا، سب کو ظالم کہہ کر ایک کارنر نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ ان سے امید رکھی جائے گی کہ وہ اللہ کے دین کی طرف پلٹیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. وما تخطہ بیمینک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور آپ کے ذریعے ان سارے اہل عرب کو بتا دیا گیا جو کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یہ قرآن، یہی ورژن ہے تورات کا جو قرآنک فارم میں محمد رسول اللہ پیش کر رہے ہیں, تو بتا دیا گیا کہ قرآن جو ہے آپ نے ہاتھ سے نہیں لکھا. اور اس کی وجہ سے اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں, ولا تخطہ بیمینک, کہ قرآن جو ہے وہ لکھنے سے زیادہ سننے سے سمجھ آتا ہے. تو سن کر انسان ضرور جو ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. حفظ کی طرف بھی وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر انکریجمنٹ ہے. کسی نے کہا کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ یہ اوراق پر نہیں بلکہ میرے دل پر لکھا ہوا ہے. اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے. تو دل میں وہ چیز بستی ہے, دل میں اصل میں جذبات ہوتے ہیں. تو اپنے قرآن کے جذبات کو, ایموشنز کو دل کے ساتھ سنکرنائزڈ کرو. اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر. اور کیا ان لوگوں کے لیے نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے. مزاج کیا ہے اس کتاب کا؟ سننے والا. ہدایت کے لیے, اگر کوئی ہدایت کے لیے چاہتا ہے قرآن کے قریب آئے تو اس کا سننا بہت ضروری ہے. برکت کے لیے ہو سکتا ہے پڑھنا کافی ہو, لیکن ہدایت کے لیے سننا ضروری ہے. صحابہ نے بھی اس کو سنا اور اس سے ہدایت قبول کی. در حقیقت اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اے نبی کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے, وہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو جانتا ہے. جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا, اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا. اچانک اس حال میں انہیں خبر بھی نہ ہوگی. یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے, اور انہیں پتا چلے گا اس روز. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم, جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا کمفرٹر کی طرح. ومن تحت ارجلہم, اور پاؤں کے نیچے سے بھی ان کو ڈھانک لے گا میٹرس کی طرح. وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور کہا جائے گا اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے رہتے تھے. یا عبادی, اے میرے بندو, اللہ تعالیٰ نے اپنائیت کے ساتھ ایڈریس کیا ہے. اے میرے بندو, الذین آمنوا, جو ایمان لائے ہو, ان اردی واسعہ, میری زمین وسیع ہے. فایا فاعبدونی, بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ. یہ مکی صورت ہے. اور کفار نے مسلمانوں کو جو تنگ کیا ہوا تھا مکہ میں, تو یہاں پر ایک اشارہ دے دیا گیا اللہ کی طرف سے ہجرت کا, کہ مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ اگر کسی زمین کے حصے میں رہتے ہوئے اللہ کی فرما برداری ممکن نہیں ہے تو یاد رکھو مسلمان ارتھ باؤنڈ نہیں ہوتا. مسلمان کہیں بھی رہے اللہ کی عبادت پر جم کر رہتا ہے اور اپنے ارد گرد عبادت کا ماحول بنا لیتا ہے. ہم بھی یہاں آئے ہیں تو ہم بھی کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ ہم اس ماحول کو, اس قرآن کی ایسنس کو, اس قرآن کے ایموشنل بانڈ کو اپنے ساتھ اپنے گھروں میں لے جانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے گھروں کے ماحول نیکیوں کے لیے کنڈیوسیو ہو جائیں. تو جو قرآن سننے کے لیے آتا ہے وہ جہاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اِنَّ اَرْضِ وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ, صرف میری بندگی کرو. ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, پھر تم سب ہماری ہی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اللہ کہہ رہا ہے نعم اجر العاملین, کیا عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ یہ اللہ کی بات ہے. ایک فقیر کہے کہ فلاں چیز اچھی ہے تو شاید آپ کو اس کی ویلیو نہ آئے. اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ فقیر ہی کہہ رہے فلاں چیز اچھی ہے. جب اللہ کہے نعم اجر العاملین, ایک رب کہہ رہا ہے کہ یہ تو بڑا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے, تو پھر اللہ کے بندے اللہ کی خاطر ہجرت کریں. ہجرت کرنے سے نہ گھبرائیں, گھروں سے نکلیں قرآن کو پڑھنے کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے. ہمت کے ساتھ عمل پر جم جائیں. ہاتھ پاؤں ہلائے گا انسان, کمفرٹ زون چھوڑے گا, صبر کرے گا, ہجرت کرے گا, جہاد کرے گا, تو اس کو وہ اجر ملے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نعم اجر العاملین. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے, اللہ یرزقھا وایاکم, اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے, وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. پہلے جانوروں کا ذکر کیا کہ اللہ جانوروں کو رزق دیتا ہے. دیکھو انسانوں کے مقابلے میں جانور کتنے زیادہ ہیں اس زمین کے اوپر. سنگل سیل آرگینزم سے لے کر بڑے بڑے بیسٹ تک تم دیکھ لو کہ جانور اللہ تعالیٰ نے کتنے بنائے ہیں. چرند پرند بہت زیادہ ہیں, اللہ ان کو بھی تو رزق دے رہا ہے. تو یہ جو انسان ہے صرف 7 بلین, کیا ان کو اللہ رزق نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسانوں کو اپنی بادشاہی کا ہلکا سا مظاہرہ کرایا. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے, تو ضرور کہیں گے اللہ نے. پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے, جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا, اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا, تو ضرور کہیں گے کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ, مگر ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. قرآن کی بارش بھی تو ہمارے دلوں پر برس رہی ہے, تو اللہ کرے کہ ہمارے دل سے ہدایت کی فصل نکلے. ہدایت کا پودا نکلے گا تو اعمال کی فصل لہلہائے گی. اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے. کاش یہ لوگ جانتے. کوئی گھر کی چیز اپنے ذہن میں لے آئیں, آپ کی اور میرے گھر, چاہے آپ کراکری ذہن میں لے آئیں, چاہے آپ وارڈروب ذہن میں لے آئیں, چاہے آپ ڈیکوریشن پیسز ذہن میں لے آئیں, چاہے آپ کوئی سامان گھر کا ذہن میں لے آئیں, اللہ نے کیا کہا؟ یہ سب دل کا بہلاوا ہے. ایک بچے کے ڈال ہاؤس کو تصور کریں. ایک بچہ 4 سال کا ہے, اس کو اپنا ڈال ہاؤس کتنا پسند ہوتا ہے. وہی بچہ 24 سال کا ہو گیا, اب کیا وہ ڈال ہاؤس اس کو اپیل کرے گا؟ اب وہ ڈال ہاؤس اس کو اپیل نہیں کرے گا. یہ جو آپ کی اور میرے اس دنیا کے گھر ہیں جن میں ہم گم ہو جاتے ہیں, جن کی صفائی ستھرائی میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, یہی مجھے اور آپ کو اللہ نے صرف بہلاوے کے لیے دیے ہیں. ایک ڈال ہاؤس کی طرح دیے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ محدود وقت کے لیے دیے ہیں تاکہ اس محدود وقت میں ہم اللہ کی اطاعت کر کے لامحدود اجر اپنے لیے سمیٹ لیں. اس محدود زندگی میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اس لامحدود زندگی کی نعمتوں کو اپنے نصیب میں لکھ لیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. تو اللہ نے کہا کہ ان نعمتوں کو استعمال کرو اور ایک ایک لمحہ انویسٹ کر دو. جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی سے دعا مانگتے ہیں, مخلصین لہ الدین. اور پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. اچھا, ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا, کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پر امن حرم بنا دیا ہے حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں. مشرقین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے آس پاس لوگ اغوا ہوتے ہیں یا ان کے آس پاس انارکی ہے, اور مشرقین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی امن کی جگہ بنایا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کے لیے دعا کی تھی, بلدن آمنن. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح کے پھل دیے, اللہ نے اس کو شہرت دی. لہٰذا اس گھر کے اندر تم شرک نہ کرو, اس کو شرک کا اڈا نہ بناؤ, اس کو توحید کا گڑھ بناؤ. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون, کیا پھر یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے. بتا دیا, جو جہاد کرے گا, والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے کی طرف سٹرگل کرے گا. جہاد کہتے ہیں ایگزرٹنگ ون سیلف ٹو دا اٹموسٹ, اپنی طرف سے پوری کوشش کر جانا, یہ جہاد ہے. تو بتا دیا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا چاہے گا یہ تو کرنا پڑے گا, آپ کو اگینسٹ دا فلو جانا پڑے گا. یہ حقیقت ہے کہ سب کو فن اچھا لگتا ہے, سب کو خوشیاں اچھی لگتی ہیں, سب کو خواہشات پوری کرنا اچھا لگتا ہے. کسی کو نہیں اچھا لگتا کہ آپس میں کلیشز ہوں, خاندان والوں کے ساتھ جو ہے ہمارے تعلقات خراب ہوں, یہ کام انسان صرف اور صرف ایک وجہ سے کر سکتا ہے، جب وہ اللہ کی خاطر قربانی دیتا ہے، تو انسان اس چیز کو پھر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اللہ کی خاطر جہاد کرتا ہے. اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے کوششیں کرتے ہیں، جو ہمارے لیے سٹرگلز کرتے ہیں، جو ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، لنہدینہم، ہم ضرور بل ضرور بل ضرور ہدایت دیں گے ان کو سبلنا، اپنے راستوں کی. اللہ ان کے سامنے اپرچونٹیز ایسی کھولے گا کہ ان کو عمل کرنا آسان لگنے لگ جائے گا. اللہ ان کو ایسے لائک مائنڈڈ دوست دے دے گا جو ان کو اس نیکی پر جم جانے کی تلقین کریں گے. اللہ ان کو ایسے لوگ دے دے گا جن کے ساتھ رہ کے ان کی سنرجی بنے گی، اور ان کو نظر آئے گا کہ میرے جیسے اور بھی لوگ عمل کرنے والے ہیں، تو وہ گھبرائیں گے نہیں. کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کو پوسٹ پون نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف یہ نہیں کہتے رہتے کہ ہم نے بس گھر میں کلیش نہیں ہونے دینا، چاہے اللہ کی کتنی ہی نافرمانی کیوں نہ ہو جائے. یہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ ان کا توکل اللہ کے اوپر ہے. یہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ صرف گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کا ایک طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہو، بلکہ گھر کو امن بنانے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے. آپ دیکھ لیں، جو لوگ اللہ کے راستے کی طرف نہیں دیکھتے، اس معاشرے میں نہ بچے محفوظ ہوتے ہیں، نہ عورتیں محفوظ ہوتی ہیں، نہ والدین کا احترام ہوتا ہے، نہ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور نہ بیویاں شوہروں کے حقوق ادا کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو اصل چیز جو رکھی ہے وہ اس راستے پر رکھی ہے جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے. سبلنا، ہمارے راستے کی اللہ ہدایت دے دے گا، یعنی اللہ اپنے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اللہ محسنین کے ساتھ ہے. محسن جو حق سے بڑھ کر کام کرتے، محسن جو محبت کے اندر کام کرے، محسن جو محبت میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو، مصیبت میں قربانی نہ دے. اللہ ہمیں ایسے محسنین میں شامل فرمائے. سورۃ الروم مکی سورت ہے، روم ملک کا نام ہے. آپ کو سورہ روم کے اندر انسانوں کا ذکر ملے گا، اور سورہ روم کے اندر آپ کو من آیاتی ہی کی تکرار ملتی ہے. جب آپ اس کی عربی پڑھیں تو من آیاتی ہی، یا اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نشانیوں کی طرف بتاتے ہیں، اس کی آیات میں سے، اس کی آیات میں سے، اس کی آیات میں سے بار بار یہ ذکر آئے گا، اور آپ کو اس میں دنیا کی چیزوں کا ذکر بھی ملے گا، آخرت کی طرف بھی اس میں اشارے جو ہیں وہ ملتے ہیں. الف لام میم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے. یہ مکی دور کی صورتیں ہیں، اور یہ اس وقت کی آیات ہیں جب مسلمان مکہ میں تھے، ان کے اوپر بڑے سخت حالات تھے، اور ایسے دور میں آس پاس کے سپرز میں جو علاقے تھے، جو بیک یارڈز تھے، ان کے اندر دو سپر پاورز تھے، ایک تھے ایرانی اور ایک تھے رومی. ایرانی جو تھے وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور جو رومی تھے وہ عیسائی تھے، یعنی اہل کتاب تھے. تو اللہ تعالیٰ نے، ظاہری بات ہے، مسلمانوں کی جو لائلٹیز تھیں وہ آتش پرستوں کے مقابلے میں کس کے ساتھ تھیں؟ عیسائیوں کے ساتھ تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایرانیوں نے کیا کیا، ایک جنگ ہوئی جس میں ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دے دی. لیکن اس آیت میں، اس صورت میں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پریڈکشن دی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ رومی عیسائی الٹیمیٹلی غالب آ جائیں گے، اور مسلمانوں کی ہمدردی بھی ان کے ساتھ تھی. تو یہ وقت ایک طرح سے ایسا تھا کہ اس میں مسلمانوں کو بھی ایک پریڈکشن دے دی گئی کہ ان قریب مسلمانوں کے اوپر بھی جو غیر مسلم لوگ ظلم کر رہے ہیں، اس سے مسلمانوں کو بھی بہت جلد ہے ایک کامیابی نصیب ہوگی. اور اس میں بدر کی طرف جو ہے اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک اشارہ دیا گیا تھا. اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ زبردست ہے اور رحیم ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں، اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں. انسان دنیا ہی میں اتنا کھو جاتا ہے، دنیا کے ظاہری حسن میں ہی اتنا کھو جاتا ہے کہ اس کو اس کی فکر ہی نہیں رہتی، یہ لباس اللہ نے کیوں دیا، یہ گھر اللہ نے کیوں دیا، یہ اولاد اللہ نے کیوں دی. ظاہری طور پر ہی بس ان کو انجوائے کرتے رہتے ہیں، ظاہری طور پر ان کے ظاہری حسن میں رہ کر ان کا اصل مقصد، ان کا اصل ایسنس بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر اللہ نے تمہیں آج کوئی نعمت دی ہے، تو اس نعمت کے پیچھے حقیقت کو سمجھو، ظاہری حسن میں مت کھو جاؤ اس کے، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت مقرر ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔ زمین کو ادھیڑے سے مطلب کہ ان کے اندر کنسٹرکشن بہت ہوئی تھی، انہوں نے گھر بہت بنائے تھے، بلڈنگز بہت بنائی تھی، اور جب بلڈنگز بنائی جاتی ہیں، بڑے بڑے گھر بنائے جاتے ہیں، تو اس کے لیے زمین کو کھودا جاتا ہے۔ ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی ترقی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے بہت کنسٹرکشن کی، بہت پروگرس ہوئی ان کے اندر۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا۔ تو بتا دیا گیا کہ قیامت کیسے آئے گی، جب انسان ٹوٹلی انپریپئرڈ ہوگا، قیامت بتا کے نہیں آئے گی۔ وہ قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ جب وہ برپا ہوگی اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے، حیرت زدہ ہو کر رہ جائیں گے۔ کیسے حیرت زدہ ہوں گے؟ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اگلا قدم جو ہے وہ قیامت کی ساعہ کے اندر آ جائے گا۔ ایک خوف طاری ہوگا انسان کے اوپر۔ تو انسان کو ایک اپنے اوپر خوف آلریڈی رکھنا چاہیے، کیا معلوم کب قیامت آ جائے، میں آج عمل کر لوں۔ ایک اسٹوڈنٹ کو آپ دیکھیں، آپ کو بھی اپنا بچپن یاد آئے گا، جو آپ میں سے پڑھ چکے، اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر چکے، جب ڈیٹ شیٹ ملتی تھی اور ایگزامز ہونے والے ہوتے تھے تو ہم اپنی ڈیٹ شیٹ نکال نکال کے دیکھا نہیں کرتے تھے، کون سا ایگزام کس دن ہے، کون سا ایگزام کس دن ہے، کہیں بھول نہ جائیں، کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہ کہیں پیپر جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائیں۔ تو اس قیامت کے لیے بھی اگر آپ اور میں پریشان رہیں تو بہتر ہے، اس قیامت کے لیے بھی اگر آپ اور میں فکر کریں تو یہ فکر بہتر ہے، کہ یہ نہ ہو کہ جس امتحان کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے ہم اس امتحان کی جگہ کسی اور ہی چیز کی تیاری میں لگے رہیں۔ تو قرآن کو سنیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں، تاکہ قیامت کی تیاری میں اور آپ اپنی اسی زندگی کے اندر قیامت آنے سے پہلے کر سکیں۔ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ فہم فی روضۃن یحبرون، وہ ایک باغ میں شادہ اور فرحان رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کے اندر رہ کر انہی نعمتوں کے ساتھ قیامت کی تیاری کرے، انہی نعمتوں کے ساتھ اپنے آپ کو فلی پریپیئرڈ کرے۔ جیسے کہتے ہیں نا، فور وارنڈ از فور آرمڈ، پہلے سے تیاری کر کے رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آنے والے وقت کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے باغات تیار رکھے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ بس تسبیح کرو اللہ کی جبکہ تم صبح کرتے ہو اور جب تم شام کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ بتا دیا گیا نماز کے اوقات کی بھی بات ہو سکتی ہے، اسکالرز کہتے ہیں یہاں پر، جو اشارے مختلف اوقات کی طرف کیے گئے ہیں، اور صبح شام کی دعاؤں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو ذکر کی برکت بتائی جا رہی ہے، ذکر کی برکت سے روحانی جو کیفیت انسان کی ہوتی، اگر وہ مردہ ہو گئی ہو تو وہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے مردہ دل، مردہ قومیں زندہ ہو جاتی ہیں۔ وہ زندہ کو مردے میں سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ میں سے نکال لاتا ہے، زندگی کو اس کی موت کے بعد، زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ ان کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک بشر ہو کر تم زمین میں پھیلتے جا رہے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں۔ سپاؤسز کا ذکر آیا، ازواج کا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ آپ دیکھیں پہلے یہاں آیا و من آیاتی ہی اور اس کی نشانیوں میں سے ان خالق لکم کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے من انفسکم تمہیں میں سے ازواجن جوڑے شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر لیکن آگے کیا کہا لیتسکنو تاکہ تم سکون حاصل کرو یہ تم کون ہے کیسے پتا چلے گا تم کون ہے جب آگے اللہ نے کہا الیہا اس کی طرف ہا جو ہے وہ واحد مؤنث کا پروناؤن ہے سنگولر فیمینن پروناؤن ہے تو یہ کہہ کر اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اللہ نے سکون کو عورت کے پاس رکھا ہے اور عورت میں سے بھی بیوی کے رشتے میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے پہلا رشتہ جو مرد اور عورت کے درمیان میں قائم ہوا وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ تھا جو حضرت آدم اور بیوی حوا کے درمیان میں قائم ہوا تو یہاں بتا دیا گیا کہ جس اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا ہے اسی اللہ نے تم میں جذبات ڈالے ہیں اللہ نے یہاں پر بہترین تصور دیا ہے شوہر اور بیوی کے رشتے کا بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن میں رومانس کا ذکر نہیں آتا تو یہ سب سے بہترین کہتے ہیں رومانس کی جگہ ہے رومانٹک ایسپیکٹ ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے دائرے کے اندر شوہر اور بیوی کے معاملے کو بتایا ہے کہ نکاح کے باہر اگر یہ کام ہوگا تو وہ خیانت ہوگی اور جو خیانت ہوگی جو ایکسٹرا میرٹل افیئر ہوگا وہ اللہ کی نظر میں گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے بہترین ازدواجی زندگی کی بات ہے اور بہترین ازدواجی زندگی کب ہوتی ہے جب جو بیویاں ہیں وہ شوہروں کی شوہر کی مزاج شناس ہوں مزاج شناس شوہر بھی ہوں تو بھی اچھا ہے لیکن بیوی مزاج شناس ہوتی ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے آپس میں سینس آف ہیومر ہونا چاہیے اچھی بیوی کیا جو جس کے ہاتھ میں اپنے شوہر کا تھرموسٹیٹ ہو جس کو پتا ہو کہ اس وقت موڈ کیسا ہے اس وقت مجھے کیسی بات کرنی ہے جس کو اندازہ ہو کہ اس وقت غصے میں ہے تو اس وقت میں کم بولوں جس کو اندازہ ہو کہ اس وقت اگر وہ فارغ بیٹھے ہیں اور بور ہو رہے ہیں تو اپنا موبائل فون تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے سائڈ پہ رکھ دوں کوشش کر کے سائلنٹ کر دوں اچھی بیوی کون مزاج شناس بیوی کون جو اپنے شوہر کی شکل دیکھ کر موڈ کو سمجھ جائے کہ کیسے ہے اچھی بیوی کون جو اپنے شوہر کو آتے جاتے آئی لو یو بولے اچھی بیوی کون جو اپنے شوہر کو ٹیکسٹ بھی کرے آفس میں ہے تو کبھی ٹیکسٹ کر کے ان کو بھی پوچھ لیا کریں جو کہتے ہیں اچھا ہے جب آئیں گے جتنی دیر نہ آئیں اتنا اچھا ہے یہ کام کر لوں یہ کام کر لوں یہ کام کر لوں اچھی بیویوں کی بات کی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ انسان جس محبت کو ڈھونڈتا ہے وہ محبت اللہ تعالیٰ نے نکاح کے دائرے میں رکھی ہے تو آپ اپنے شوہر کے ساتھ خوب رومانس کریں اپنے شوہر کو ٹیکسٹنگ کریں اپنے شوہر کو لو لیٹر لکھیں اپنے شوہر کو جو ہیں آپ فون کریں اپنے شوہر کو جو ہیں وہ سرپرائز گفٹ دیں اپنے شوہر اپنی ماں کے سامنے اپنے شوہر کو مسکرا کر دیکھیں امی ڈانٹیں گی بھی نہیں الٹا خوش ہوں گی تو یہ تو ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے آپ کے اور میرے لیے جنت کمانے کے دروازے کھول دیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عورت نیک بیوی جو پانچ وقت کی نماز پڑھے رمضان کے روزے رکھے اللہ کی فرما بردار ہو اور شوہر کی فرما بردار ہو امانت دار ہو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے کتنی آسان زندگی آپ کی اور میری تو شوہروں کی عزت کریں کبھی بھی شوہروں کو اپنے شوہر کو کسی دوسرے کے شوہر سے کمپیئر نہ کریں کبھی بھی شوہر کے سامنے نہ کہیں مثال کے طور پر آپ نے میری بہن کے شوہر کو دیکھا ہے کتنا اچھا کماتے ہیں کتنی اچھی طرح بات کرتے ہیں کتنی اچھی طرح معاملہ فہمی کرتے ہیں شوہر کی انا پر چوٹ لگے گی یہ بات مان لیں اور اس بات کو ایڈمٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر انا رکھی ہے اس انا کو بلا وجہ آپ اور میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو فساد اور جھگڑا ہوگا شوہر کی انا کو اونچا ہی رہنے دیں اپنے شوہر کے سامنے کبھی بھی کسی دوسرے کے شوہر کی تعریف نہ کریں لیکن ہم عورتوں کی مت ماری جاتی ہے کہ اپنے شوہروں کے سامنے اپنی فرینڈز کے شوہروں کی ضرور تعریفیں کرتی ہیں اس کے شوہر اتنے اچھے اس کو گفٹ لا کر دیتے ہیں اس کے شوہر اتنے اچھے اس کو ویکیشن میں وہاں لے کے جا رہے ہیں اس کے شوہر اتنے اچھے اس کو بغیر کہے عید کا گفٹ لا کر دے دیا یہ باتیں نہ کریں اپنے شوہروں کے سامنے اس سے بلا وجہ موڈ خراب ہوگا ایک زمانے میں کہا کرتے تھے نا کہ شوہر جو ہیں وہ سر کا تاج ہیں شوہر سر کا تاج ہے تو شوہر کو سر کا تاج کیسے بنایا جائے گا جس کے سر پر تاج ہوتا ہے وہ کتنا کیئر فل ہوتا ہے زیادہ ہلتا جلتا نہیں ہے زیادہ جھکتا وکتا نہیں ہے اپنے سر کے تاج کو سنبھالنے کے لیے تو شوہروں کے موڈ سمجھنے کے لیے بھی عقل مند بیویاں جو ہیں اس چیز کا خیال رکھتی ہیں اللہ نے آپ کے پاس سکون رکھ دیا ہے تو ایک چیز کا یہ خیال رکھیں کہ ہم ان کے جذبات کا خیال رکھیں ان کی انا کا خیال رکھیں پھر اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنے سلیقے سے اپنے شوہروں کا دل جیت لیتی ہیں سلیقہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ شوہروں کا دل جیت لیا جائے. کبھی بھی قرآن کو, قرآن کی کلاس کو, کسی کورس کو, کسی قرآن کی محفل کو انسان اسکیپ روٹ نہ بنائے کہ گھر جو ہے وہ بیابان پڑا ہے, گھر کی کسی کو قدر نہیں, گھر میں جو ہے ادھم مچا ہوا ہے اور آپ اور میں اپنا بیگ سنبھالیں اور قرآن سنبھالیں اور نکل کر باہر آ جائیں. عورت اسکیپ روٹ نہیں کرتی. سلیقے کے ساتھ گھر کو بھی مینج کریں, سلیقے کے ساتھ جو ہے آپ اپنی قرآن کی کلاس بھی چلائیں, اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیں گے. تو مزاج شناس بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس آیت کے اوپر تفکر کرے, اللہ تعالیٰ اس کے انشاءاللہ دل کو کھول دے گا. اور اللہ تعالیٰ سب بچیوں کو توفیق دے کہ جب وہ شوہروں والی بنے اور جو شوہروں والی ہیں وہ بہترین طریقے سے اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی ہوں. سافٹ سکلز اپنی بیٹیوں کو سکھائیں تاکہ ان کو گھر چلانے آئیں. آج ہمارے معاشرے میں, ہم جس دور میں رہتے ہیں, اس دور میں اوور ایکسپیکٹیشنز ہیں. شوہر کو بیوی سے اوور ایکسپیکٹیشنز ہیں, بیویوں کو شوہروں سے اوور ایکسپیکٹیشنز ہیں. اور ان اوور ایکسپیکٹیشنز کا ایک بہت بڑا روٹ کاز ہمارا میڈیا ہے. ہر وقت پلکیں جھپکاتی ہوئی خوبصورت سی جو ہے وہ گرل فرینڈ نظر آتی رہتی ہے, ہر وقت گرل فرینڈ کی تعریفیں کرتا ہوا شوہر نظر آتا رہتا ہے, یا ٹی وی میں اگر آپ کو ڈراموں کے اندر یا فلموں کے اندر شوہر دکھائے جاتے ہیں تو وہ بھی جو ہر وقت بیویوں کے ناز نخرے اٹھا رہے ہیں. ہر وقت ایسا نہیں ہوتا, ہم سب جانتے ہیں جو شادی شدہ ہیں, پریکٹیکل لائف میں ایسا ممکن نہیں ہوتا. ہر وقت شوہر آپ کے پیچھے پیچھے نہیں پھر سکتا, ہر وقت شوہر آپ کے لیے گفٹ نہیں لا سکتا, ہر وقت شوہر جو ہے وہ آپ کو پیمپر نہیں کر سکتا. کبھی اس اللہ کے بندے کو غصہ بھی آ سکتا ہے, کبھی وہ باہر کی کسی ٹینشن میں بھی ہو سکتا ہے, کبھی آپ کا اور اس کا جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. تو بی پریکٹیکل, زندگی کی چاشنی انہی چیزوں کے ساتھ ہے. اگر ہم نے اپنے کرائیٹیریا کو صرف اور صرف فیری ٹیلز کے ذریعے بنا لیا تو ہمارے ذہن میں صرف پرنس چارم ہی آئے گا, وہ جو کبھی بھی اپنی پرنسس کو نہیں ڈانٹتا, وہ جو ہر وقت اس کا جوتا لے کر اپنی پرنسس ڈھونڈتا رہتا ہے. ہمارے بچوں کے ذہنوں میں تو وہی کانسیپٹ آ گیا, پرنس اور پرنسس والا. اس طرح سے گھر نہیں بنتے, مزاج شناس بننا ہوگا. اور اس مزاج شناسی کی وجہ سے گھروں کے اندر سکون ڈیویلپ ہوتا ہے. اللہ نے کہہ دیا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اللہ نے بیویوں کو بنایا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یہ محبت اور رحمت پیدا کب ہوگی؟ جب بیوی مزاج شناس ہوگی. اور بیویوں کا مزاج شناس ہونا کس چیز سے ثابت ہوتا ہے؟ اگر آپ کو موقع ملے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پڑھیے, کتنی مزاج شناس تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی ہر بات ڈسکس کیا کرتے تھے. جب وحی آئی پہلی تو پریشان ہو گئے, گھر آئے, اب یہ نہیں کہ خاموشی, 10 دن تک خاموشی, 20 دن تک خاموشی اور بیوی کو کچھ بتا ہی نہیں رہے, باقی باہر فرینڈز کو جا کے سب کچھ بتا رہے ہیں. نہیں, سب سے پہلے اپنی بیوی کو بتایا, اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ان کی بیوی ان کو اچھا مشورہ دیں گی. حضرت خدیجہ کیا کیا کرتی تھی جب کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف ٹائٹلز لگایا کرتے تھے؟ جا کے کفار کا مقابلہ نہیں کیا کرتی تھی, اپنے شوہر کو تسلی دے دیا کرتی تھی. مزاج شناس تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول پریشان ہے کہ ان پر کوئی فرشتہ آیا ہے, کیا وہ فرشتہ تھا یا وہ جن تھا یا وہ کیا تھا, وہ خواب تھا, تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, آپ تو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, آپ اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ ہوتی ہے مزاج شناس بیوی. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے شوہروں کی مزاج شناس بیویاں بنائے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے وہ پھر آیا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے. اللہ جس چیز کو دیکھے آیت کہہ دیتا ہے نا, مِنْ آیَاتِهِ, آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی یہ آیت کیا ہے, تین طرح کی آیات جن کے ذریعے انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے, تین طرح کی آیات جو آپ کو رب کے قریب کر سکتی ہیں, جن کی وجہ سے آپ کو اللہ یاد آتا ہے, جس کو دیکھ کر, جس کو اپریشیٹ کر کے آپ کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اللہ نے کہا تمہیں آسمانوں اور زمینوں کو دیکھ کر میری پہچان ہوگی. جب جب آسمان کو دیکھو گے تمہیں میری یاد آئے گی. تم اپریشیٹ آسمان کو کر رہے ہوگے لیکن اصل میں تم اللہ کی قدرت کو اپریشیٹ کر رہے ہوگے. اور کیا کہا, واختلاف السنتکم والوانکم, تمہارے رنگوں میں اور تمہاری زبانوں میں اللہ نے کہا نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا زبانوں کا مختلف ہونا, اللہ نے کہا تمہارے لیے ایک آیت ہے, ایک نشانی ہے. ڈفرینٹ کلچر کا ہونا, لوگوں کے اندر ڈائیورسٹی ہونا, یہ اللہ کی آیات ہیں. مطلب کیا ہے, ان کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے. जब हम मुख्तलिफ लोगों को देखें, कोई बंगला बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई डच बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, कोई बलोची बोलता है, तो एक दूसरे की जुबानों का मजाक मत उड़ाना। वमिन आयाती ही, ये अल्लाह की निशानियों में से है। क्या चीज अल्लाह की निशानियों में से है? वख्तिलाफु अलसिनातिकुम, तुम्हारी जुबानों का मुख्तलिफ होना। जो इल्म, जो अस्मा अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए थे, उन्हीं उल्मा, उन्हीं उलूम का, उन्हीं अस्मा का एक्सफोलिएशन हो रहा है कि अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जुबानें बोलते हैं। ये मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ एक्सेंट में बोलना, इसका मजाक मत उड़ाना। वमिन आयाती, ये अल्लाह की निशानियों में से है। व अलवानिकुम, और तुम्हारा मुख्तलिफ रंगों का होना। रेसिज्म जो है वो मुसलमान के अंदर नहीं होता, मुसलमान रेसिस्ट नहीं होता, मुसलमान किसी को काला और किसी को गोरा नहीं कहता। कह दिया गया वमिन आयाती ही, किसी का रंग कैसा, किसी का कद कैसा, किसी की नाक कैसी, इसके लिए तुम्हें रेसिस्ट नहीं बनना, बल्कि ये वमिन आयाती ही, ये अल्लाह की निशानियों में से है। इनको देख के तुम्हें कौन याद आए? अल्लाह याद आए। मुख्तलिफ जुबानों के कल्चर्स को, मुख्तलिफ जुबानों के एक्सेंट को सुनो तो तुम्हें कौन याद आए? अल्लाह याद आए। वमिन आयाती, जिस चीज के साथ आ जाता है उस चीज को देखकर आपको अल्लाह याद आना चाहिए। तो यहां बता दिया गया कि जुबानों और रंगों का इख्तलाफ, तो ये असल में अल्लाह की एक याद है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं दानिशमंद लोगों के लिए। और उसकी निशानियों में से वमिन आयाती ही मनामुकुम बिल्लैल वन्नहार वब्तिगाउकुम मिन फदलिहि इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यस्मऊन, और उसकी निशानियों में से तुम्हारा रात और दिन को सोना और तुम्हारा उसके फजल को तलाश करना है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर से सुनते हैं। तो जो सुनते हैं वो अपने अमल को बदल सकते हैं। जिन्होंने सुन लिया कि वो अपने आप को किस मुकाम पर रखेंगे बीवी होते हुए, वो अपने अमल को बदलेंगी। जिन्होंने समझ लिया, वो शौहर को शौहर का मुकाम देंगी, अपने आप को अपने मुकाम पर रखेंगी, इक्वालिटी का नारा नहीं लगाएंगी। आपके और मेरे लिए सबक। वमिन आयाती युरीकुमुल बर्का खौफन व तमाउन व युनज्जिलु मिनस समाई माअ, और उसकी निशानियों में से ये है कि वो तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है, खौफ के साथ भी तमा के साथ भी। आसमान से पानी बरसाता है, फिर उसके जरिए से जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदगी बख्शता है। ज़ालिका लआयाति लिक़ौमिन याक़िलून, यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। जो सुनता है वो अपने मुकाम को पहचानता है, जो अपने मुकाम को पहचानता है वो रब के स्टेटस को जान जाता है, और जो रब के स्टेटस को जान जाता है वो बंदगी के स्टेटस पर आ जाता है, बंदगी की कैफियत पर आ जाता है। और उसकी निशानियों में से ये है कि आसमान और जमीन उसके हुक्म से कायम है, फिर जो ही कि उसने तुम्हें जमीन से पुकारा, बस एक ही पुकार में अचानक तुम निकल आओगे। आसमानों और जमीन में जो भी हैं उसके बंदे हैं। कुल्लुल्लहु क़ानितून, सब के सब उसी के ताबे फरमान हैं। वही जो तखलीक की इब्तदा करता है, फिर वही उसका इआदा करेगा, ये उसके लिए आसान तर है। आसमानों और जमीन में उसकी सिफत सबसे बरतर है, और वो जबरदस्त और हकीम है। दरबलकुम, अब मिसाल दी जा रही है, शिर्क की मिसाल दी जा रही है कि शिर्क कितनी नामाकूल गैर हकीकी हकीकत है, गैर हकीकी चीज है। दरबा लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम, वो तुम्हें खुद तुम्हारी अपनी ही जातों से एक मिसाल देता है। क्या तुम्हारे उन गुलामों में से जो तुम्हारी मिल्कियत में हैं, कुछ गुलाम ऐसे भी हैं जो हमारे दिए हुए मालो दौलत में तुम्हारे साथ बराबर के शरीक हों, और तुम उनसे उस तरह डरते हो जिस तरह आपस में अपने हमसरों से डरते हो? इस तरह हम आयात खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं, मगर ये जालिम बेसमझे बूझे अपनी तखय्युलात के पीछे चल पड़े हैं। अब कौन उस रास्ते शख्स को रास्ता दिखा सकता है जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो? वमा लहुम मिन नासिरीन, ऐसे लोगों का तो कोई मददगार नहीं हो सकता। फअकिम वजहका लिद्दीन हनीफा फितरतल्लाहि अल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी के फॉलोअर्स, यकसू होकर अपना रुख उस दीन की सिमत में जमा दो, कायम हो जाओ उस फितरत पर जिस पर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है। अल्लाह की बनाई हुई साख्त बदली नहीं जा सकती। ला तब्दील लखल्किल्लाह, इस्लाम ही दीन फितरत है, जिसने फितरत बनाई है उसी ने शरीयत दी है, टेलर मेड शरीयत है। तो शरीयत को कायम करो, इसके अहकामात को سمجھنے کی کوشش کرو. کھلے دل کے ساتھ سمجھو گے تو تمہاری فطرت کو اس کے احکامات سمجھ آئیں گے. تمہاری فطرت اور شریعت سنکرنائزڈ ہے, اللہ نے قانون بتا دیا. لا تبدیل لخلق اللہ, لا تبدیل لخلق اللہ سے ایک مراد تو یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے وہ بدل نہیں سکتی. ہم نے بات کی تھی کل بھی بدیہات فطرت پر. فطرت سچ کو جان جاتی ہے, فطرت جھوٹ کو پہچان جاتی ہے, فطرت ایمان اور نفاق کے اندر فرق کر سکتی ہے, فطرت جو ہے وہ گناہ اور ثواب کے اندر فرق کر لیتی ہے, فطرت جو ہے وہ بے حیائی اور حیا کو سمجھ جاتی ہے. اسی طرح سے لا تبدیل لخلق اللہ, جو چیز اللہ نے آپ کی بنا دی اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. یعنی انسان اپنے جسم پر کوئی ایسی پرماننٹ تبدیلی نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اس کی تخلیق بدل جائے. مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ ٹیٹو بنا لے جسم کے اوپر, پرماننٹ ٹیٹو نہیں بنایا جا سکتا. تب میں تخلیق میں تبدیلی, یا کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بچے نہ ہونے پر کہ بچے اور مزید نہ ہو وہ ٹیوبلائزیشن کرا لے, یہ خلق میں تبدیلی ہے. علماء کہتے ہیں یہ اس کی اجازت نہیں ہے. مرد وسیکٹمی نہیں کرا سکتے, ٹیوبس کو ٹائی نہیں کروا سکتے تاکہ آئندہ ان کے ہاں اولاد نہ ہو, یہ بھی اللہ کی خلق میں تبدیلی ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. ہر وہ طریقہ کار جو ریورسیبل نہیں ہے, سمجھ لیں اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. چاہے وہ کوئی آپ کی جو ہے وہ کاسمیٹک سرجری ہو, چاہے وہ کوئی فزیکل میڈیکل سرجری ہو, ہر اس چیز کی اجازت نہیں ہے جس کے اندر پرماننٹ تبدیلی آ جائے, سوائے ایکسیپشنز کے. کہ کہیں اگر مثال کے طور پر کسی عورت کو یہ فتویٰ لینا پڑ جائے کہ میں ٹیوبلائزیشن کرا رہی ہوں اس لیے کہ اگر مزید بچے ہوئے تو مثال کے طور پر ٹیوب برسٹ ہو جائے گی یا اس کا یوٹرس جو ہے اس کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے, تو وہ فتویٰ لے کر یہ کام کرا سکتی ہے. ورنہ کوئی بھی پرماننٹ تبدیلی اپنے جسم کے اندر نہیں کرائی جا سکتی, یہ اسلام کی بنیاد ہے. یہی بالکل راست اور درست دین ہے, مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے, اور ڈرو اس سے, نماز قائم کرو, اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں, پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں. اچھا مزے کر لو, عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا, جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں, اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یکایک مایوس ہونے لگتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اللہ نے کہا جو تم پر مشکل آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. جو تمہارے حالات میں خرابی آتی ہے تمہارے اپنے حالات کی, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, وہ یکایک مایوس ہونے لگتے ہیں. آپ دیکھیں پھر دوبارہ اگر ہمارا ذہن واپس سورہ فاتحہ پر جائے تو کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا تھا, بندے نے دعا کی تھی, اللہ ان لوگوں کا راستہ دے جن پر تو نے انعام کیا تھا, انمتا علیہم, لیکن جب بات آئی جن پر غضب کیا گیا تو یہ نہیں آیا کہ اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے غضب کیا تھا, وہاں اللہ کا ذکر ہی نہیں آیا. سکولرز کہتے ہیں اللہ کا اتنا غضب ہے ان کے عمل کے اوپر کہ اللہ نے وہاں پر اپنے غضب کو وہاں مینشن کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. تو ہم ترجمے میں یہ نہیں کہتے سورہ فاتحہ کہ اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا, تیرا کا لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہاں آیت میں یہ لفظ آیا ہی نہیں, کا پروناؤن آیا ہی نہیں, جن پر غضب ہوا یا جو بھٹکے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بتا دیا جو بھٹکتا ہے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے بھٹکتا ہے. اللہ نے قرآن میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا, انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں, اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے, جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے, جس کا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آسانی کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس کا ہاتھ تنگ کر دیتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ کہ ان کے ایمان کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, ان کے ایمان کا لیول اونچا ہو جاتا ہے. فرعون کا ایمان نہیں تھا, لیکن کیا فرعون جو ہے وہ زندگی میں کبھی بیمار نہیں پڑا؟ بیمار تو پڑتا تھا. فرعون کا ایمان نہیں تھا, لیکن کیا زندگی میں کبھی اس کے اوپر رسوائی نہیں آئی؟ آئی تھی. اگر ایمان ہوتا تو ہر آزمائش اس کے ایمان کو بڑھا دیتی, لیکن کیونکہ فطرت کے اندر اس نے تبدیلی کی تھی, اپنے آپ کو گھمنڈ کا شکار کیا تھا, تو ہر آزمائش اس کے ایمان کے لیول کو نہیں بڑھاتی تھی. ایمان اور تقدیر ان دو چیزوں کے درمیان میں انسان کبھی کنفیوز نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات مینشن کر دی, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ تمہارے اعمال سے نہیں ہے. ایمان الگ ہے, تقدیر الگ ہے. فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. یہ بہتر طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں, وہی فلاح پانے والے ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا, جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے, اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو, اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں. خیرات, یہاں پر جو اشارہ کیا گیا ربن یہاں پر مراد تحفہ ہے, ربا نہیں ہے مراد. ربن جو ہے اس سے مراد ہے تحفہ. تحفے کے بارے میں اسلام کا مزاج کیا ہے کہ خیرات کی طرح تحفے ایکسپیکٹ نہیں کیے جاتے, مانگے نہیں جاتے. انسان کی جو حیثیت ہو انسان اس حیثیت سے تحفہ دے, انسان سامنے والے کی حیثیت دیکھ کر تحفہ نہ دے, انسان اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دے. اصل چیز تحفے کے دیے جانے کے پیچھے افیکشن اور محبت ہے, وہ پرائز ٹیگ نہیں ہے جس پرائز ٹیگ کی وجہ سے وہ تحفہ دیا جائے. اصل چیز وہ جذبات ہیں جس سے تحفہ دیا جاتا ہے. تو تحفے کے پیچھے خلوص اہم ہوتا ہے. تحفے دیے جانے اسلام کے اندر تحفے کا لین دین پسندیدہ ہے, اور آپس میں ضرور تحفے ایکسچینج کریں. تحفے کے لیے ایک چیز اور بھی خیال رکھیں. مثال کے طور پر آپ نے مجھے ایک تحفہ دیا, اب کیا میں اس تحفے کو آگے کسی کو دے سکتی ہوں؟ جی ہاں, اسلام کا مزاج یہی ہے. آپ نے مجھے تحفہ دے دیا, ہو سکتا ہے میں اسے آگے کسی کو دے دوں. صحابہ کے بارے میں آتا ہے, بعض مرتبہ ایک تحفہ کسی صحابی نے دیا ایک صحابی کو, اس کے بعد وہ تحفہ ان صحابی نے کسی اور کو دیا, ان صحابی نے کسی اور کو دیا, ان صحابی نے کسی اور کو دیا, اور واپس یہ انہی کے پاس پہنچ گیا جنہوں نے فرسٹ ٹائم دیا تھا. تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اس کے اوپر کہ لو میرے تحفے کی قدر بھی نہیں کی, میرے تحفے کو استعمال بھی نہیں کیا. نہیں, آپ نے جو تحفہ دے دیا لینے والے نے اس کی قدر آپ کے جذبات سے لے لی, آپ کی محبت کا اس کو اندازہ ہو گیا. تو تحفے کو سود بنا کر نہیں دیا جاتا, تحفہ قرض کی شکل میں نہیں ہوتا, نہ تحفے کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. بچے برتھ ڈیز کیوں کرتے ہیں؟ زیادہ لوگوں کو بلائیں, زیادہ فرینڈز کو بلائیں. کیوں؟ مزہ آئے گا یا تحفے ملیں گے؟ تحفے ملیں گے, تحفہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا. بعض گھرانوں میں, اب تو شاید نہیں ہوتا, ایک دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جب شادی بیاہ کے موقع ہوتے تھے اور وہ جو لوگ تحفہ دیا کرتے تھے, وہ تحفہ بھی کیا ہے, ہمارے گردنوں کا ایک توک ہے جس کو ہم سلامی کے نام پر دیتے ہیں. اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آج بھی آپ اپنے آپ کو اس توک سے آزاد کر سکتے ہیں. کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ جب جائیں گی تو ضرور دلہا یا دلہن کو سلامی دیں گی. آپ گفٹ کسی وقت بھی دے سکتی ہیں, ضروری نہیں شادی کے موقع پر دیا جائے. ہم نے کیونکہ ملنا جلنا ویسے ہی چھوڑ دیا, ہماری ملاقات ہی شادیوں کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے یا کسی کے انتقال کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں بعد میں کون ملے گا, چلو شادی کے موقع پر ہی دے دیتے ہیں. تو یہ جو سلامی کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, یہ بڑی غلط بات ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. گردنوں کے توک ہیں, اور پھر لفافے کے اندر کیا رکھنا ہے وہ بھی انسان دیکھتا ہے سامنے والے کے حساب سے. ایک دور تھا کہ جب سلامی دیا کرتے تھے تو لوگ لفافہ کھول کے دیکھتے تھے, اچھا اتنے, اور پھر لکھ لیا اس کے نام کے ساتھ. اور لکھتے کیوں تھے؟ لکھنے کا مزاج کیا تھا؟ کیا بڑا کوئی فارغ بیٹھا ہے حساب کتاب کرنے کے لیے؟ لکھنے کا مزاج یہ ہوتا تھا تاکہ جب ہم ان کے گھر شادی پر جائیں گے تو ہم اتنا ہی لوٹائیں گے, اس سے زیادہ نہیں دیں گے یا اس سے کم نہیں دیں گے, اتنا ہی کم سے کم لوٹانا ہے ہمیں. یہ مزاج ہوتا تھا. تحفہ کیا بن گیا؟ تحفہ بوجھ بن گیا, تحفہ توک بن گیا, تحفہ اسر اور اغلال کی کیٹیگری میں آ گیا. اسلام اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا. تحفے کا معاملہ سودی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تحفہ جو ہے وہ بھیک کی طرح مانگا نہیں جاتا. ہمارے بچوں کے اندر ایک یہ چیز بھی ٹینڈنسی ڈیولپ ہو گئی عیدی کے بارے میں. بری بات نہیں ہے, لیکن بچے اتنی عیدی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اتنی عیدی کہ وہ امیجن کر رہے ہوتے ہیں کہ اس عید پر تو اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے, اماں یہ دیں گی, ابا یہ دیں گے, خالہ یہ دیں گی, پھپھو یہ دیں گی, پھپھا یہ دیں گے, خالو یہ دیں گے. یہ بھی یہ مزاج پسندیدہ نہیں ہے. تحفہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا. اور آپ اس چیز کو اپنے خاندان میں کیسے پروموٹ کر سکتی ہیں, اس مزاج کو اپنے خاندان میں کیسے لا سکتی ہیں؟ بغیر اوکیزنز کے تحفے دیجئے. عید پر دیں، یقیناً ایک مسلمانوں کا حلال سیلیبریشن ہے، مسلمانوں کی جائز سیلیبریشن ہے، بالکل دیجئے، تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے، عید کے اوکیشن کو آپ ضرور رکھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جب ایک دوسرے کو تحفے دیں، بغیر اوکیشن کے دیں، بغیر کسی موقع کے دیں، تاکہ محبت ڈیویلپ ہو ایک دوسرے کے لیے، اور ہمیشہ اپنی جیب دیکھ کے دیں، اور لینے والا اس کے خلوص کو دیکھے جس کے خلوص کی وجہ سے وہ تحفہ دیا گیا ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ تحفہ جو ہے وہ ایک بوجھ بن جائے گا، اور ہمارے معاشرے میں تحفہ بہت بوجھ بنا ہے، لوگ شادیوں میں جاتے نہیں ہیں اس لیے کہ ہم تحفہ نہیں دے سکتے، ان گھرانوں کو دیکھیں جن گھرانوں کے اندر لگی بندی تنخواہیں آتی ہیں، جو ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے لوگ ہیں، جن کے پاس کوئی گورنمنٹ جاب ہے، ان کے پاس ایک فکسڈ اماؤنٹ آتی ہے، سال کے مہینے کے اینڈ پر کوئی شادی آ جائے تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تو کیا قرضہ لے کر تحفہ دیں گے؟ بغیر تحفے کے بھی شادی میں جایا جا سکتا ہے، کسی کے گھر تحفہ لے کر جانا اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے کہ جب تک ہم ہاتھ میں کچھ لیں گے نہیں ہم کسی کے گھر جا نہیں سکتے، یہ نہیں ہے، ہمارا مزاج بن گیا، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں لوگ کیا کہیں گے، پھر وہی بات، لوگ کیا کہیں گے، کیا بن گئے ہم، پیپل کانشیس یا گاڈ کانشیس؟ پیپل کانشیس، ہم اس لیے تھوڑی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تحفہ ضرور لے کر جائیں گے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ کی لین دین کو پسند کیا، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اچھا نہیں لگتا نا، برا لگتا ہے، پہلی دفعہ جا رہے ہیں، ایک تو پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو برا لگتا ہے، آخری دفعہ جا رہے ہیں تو برا لگتا ہے، باہر سے آئے ہیں تو برا لگتا ہے، واپس جا رہے ہیں باہر سے تو برا لگتا ہے، بس تحفے جو ہیں وہ ہم نے ایک قرضی معاملہ بنا لیا ہے، سود کی طرح تحفے ہمارے سروں پر سوار رہتے ہیں، ہم محبت کے ساتھ تحفے نہیں دیتے، ہم مصیبت کے ساتھ تحفے دیتے ہیں، جب آپ کی جیب اجازت دے آپ تحفہ دیں، جب آپ کی جیب اجازت نہ دے آپ تحفہ نہ دیں، اور اس چیز کو رواج ڈالیں، اس چیز کو واپس ریوائیو کریں، شادیوں کے اوپر مت لے کے جائیں تحفہ، اس سے کیا ہوگا، بعض لوگ اتنے عقل مند ہیں، اللہ ان کو اور ہمت اور ایمان دے، وہ کارڈ پہ لکھ دیتے ہیں، اب لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا، ہمیں کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور کوئی چیز نہیں لیتے، شادی کے بعد ان کے گھر جائیں، شادی کے بعد ان کو اپنے گھر بلائیں، ان کو اپنے گھر بلا کر تحفہ دیں، اور عزت ہوگی ان کی، تو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر جو تحفے کی شکل دیکھی ہے جو بگڑ گئی ہے، اور وہ تحفہ جو ہم نے صرف اور صرف وصول کرنے کی چیز اور زبردستی دینے کی چیز اور مصیبت بنا لیا ہے، اس کو بھی ہمیں اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو، پاک ہے وہ اور بہت بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، کیوں، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں، اسلام تو ایسا ملک ہے کہ اسلام تو ایسا دین ہے جس نے جانوروں کے خیال رکھنے کے رائٹس دیے، درختوں کے خیال رکھنے کے رائٹس دیے، درختوں کو اس کا حق دے دینے کو کہا، مگر انسان جب اللہ کی کتاب سے پلٹ گیا تو اس نے دنیا کے اندر نہ صرف مورل پولوشن پھیلائی بلکہ انوائرمنٹل پولوشن بھی بہت زیادہ پھیلائی، اور پولوشن بھی فساد کی ایک شکل یہاں پر بتا دیا گیا، ترقی یافتہ ممالک نے بھی آج بہت پولوشن پھیلائی ہے، ہم اس وقت مورل پولوشن کی نہیں انوائرمنٹل پولوشن کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا یہ بھی انسان کی اپنی ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، اتنے بڑے بڑے فیکٹریز بنا دیے، اتنی بڑی بڑی ملز لگ گئیں، اور ان کا جو ویسٹیج ہے وہ کسی کے کھیت میں جا رہا ہے، کسی کی فیلڈ میں جا رہا ہے، کہیں وہ پینے کے پانی کے اندر ویسٹیج جو ہے شامل ہو رہا ہے، یہ سب پولوشن انسانوں کا پھیلایا ہوا ہے، اللہ کے نظام دیے ہوئے نظام کے مطابق ترقی کرتے تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اسٹریم لائنڈ ہو جاتی، اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے دنیا کے مسائل کو اس قرآن میں بیان کر دیا ہے، دنیا جو چار طرح کے بیسک مسائل میں ہمیشہ شکار رہی، مرد اور عورت کا معاملہ، مرد کی بات مانی جائے گی یا عورت کی بات مانی جائے گی، مرد کے حقوق کو پریفرنس ملے گی یا عورت کے حقوق کو پریفرنس ملے گی، اس کا حل بھی قرآن نے دے دیا، تو دوسرا مسئلہ اکنامک کرائسس، کیا کہ مثال کے طور پہ لیبر ورسز جو ہے جی ایم، باس ورسز امپلائی، باس کی بات مانی جائے گی یا امپلائی کی بات مانی جائے گی، اللہ نے اس کے حل بھی بتا دیے اس کتاب کے اندر، پھر اللہ تعالیٰ نے گورنمنٹ ورسز نیشن اس کی بات بھی بتا دی، حکومت کی بات مانی جائے گی یا عوام کی بات مانی جائے گی، اللہ نے بیلنس دے دیا ہے، اس کتاب کو قائم تو کرو، اور چوتھا بڑا مسئلہ باڈی ورسز سول، جسم بمقابلہ روح، ان دونوں میں سے کس کا بیلنس رکھا جائے گا، اللہ نے یہ بھی دے دیا ہے، تو اللہ نے تو شریعت نے تو ہر مسئلے کا حل دے دیا ہے، اگر میں اور آپ شریعت کو نافذ نہ کریں، شریعت کو ٹریڈ اور فائنانس اور مارکیٹنگ اور بزنس کے اندر نہ لے کر آئیں تو یہی انوائرمنٹل پولوشن اور مورل پولوشن ہمیں اپنے گرد نظر آئے گا جو آج نظر آتا ہے، پس اے نبی ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ انہ لا یحب الکافرین، جو فساد کریں، جو اللہ کی بات نہ مانیں، جو عمل صالح نہ کریں، اللہ نے ان کو کہہ دیا کافر۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض سے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا۔ وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے، اللہ الذی یرسل الریح ریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء، وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو وہ یکایک خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ کائنات مستقل اللہ کی اطاعت میں مصروف ہے۔ ایک انسان ہی ہے جو تھک تھک کر بیٹھ جاتا ہے، ہائے میں تھک گئی، کلاس سے گئے تو تھک گئے، قرآن پڑھا تو تھک گئے، تراویح پڑھی تو تھک گئے، افطار کیا تو تھک گئے، سحری کھائی تو تھک گئے، فجر نہیں پڑی جا رہی، بڑے زوروں کی نیند آ رہی ہے۔ بات بات پر انسان تھک جاتا ہے۔ انسان کے اندر کاہلی ہے کہ نہ انسان اپنے جیسے انسانوں کا حق ادا کرتا ہے نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ تو جب اس نے یہ حقوق نہیں ادا کیے تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ کائنات کی طرف تو دیکھو، کیسے ہوائیں جو ہیں بادلوں کو اڑاتے لے کر آتی ہیں، پھر بادل اکٹھے ہوتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ جس علاقے پر چاہتا ہے بارش برسا دیتا ہے۔ اللہ نے کہا یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے ہمارے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اللہ ہمارے شہر کے اوپر بھی اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات، کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے۔ ان ذالک لمحی الموتا، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مردہ زمین کے اوپر بارش برسا کے وہاں سے پودے نکال سکتا ہے تو اللہ سوئے ہوئے مردوں کو، ڈی کمپوز ہوئے ہوئے مردوں کو اپنے ایک حکم سے قیامت کے دن کیوں نہیں کھڑا کر سکتا؟ روز محشر ایک آواز آئے گی، سور پھونکا جائے گا، اور جتنے بھی دنیا کے انسان ہیں وہ سب ایسے ہانکے پکارے اللہ کی طرف دوڑیں گے جیسے روایات میں آتا ہے کہ جیسے کسی ٹارگیٹ کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اس کیٹیگری میں شامل ہوں، اللہ کرے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بھی اس کلام کے لیے استعمال کریں، اپنے کانوں کو بھی اس پکار کے لیے استعمال کریں۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زوف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس زوف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سٹیجز آف لائف بتا دیے، زندگی کی حقیقت بتا دی اور پورا سائیکل بتا کے رکھ دیا۔ جتنی تیزی سے آپ نے اور میں نے یہ آیات پڑھی، اللہ نے تمہاری خلق کی ابتدا کی، اللہ نے تم کو جوانی دی، جوانی کے بعد اللہ نے تمہیں توانائیاں دی، توانائیوں کے بعد اللہ نے تم پر بڑھاپا کیا، بڑھاپے کے بعد تمہیں موت آئی اور تم ڈیکمپوز ہو گئے اور تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ جتنی جلدی میں ہم نے یہ پڑھی اتنی ہی جلدی میں زندگی گزر جاتی ہے، کل کی بات لگتی ہے۔ ہم میں سے جو مثال کے طور پر 30-35 سال کی خواتین ہیں، ہم ذرا سوچیں اپنے کل کو پیچھے مڑ کے، کل کی بات لگتی ہے؟ اپنی کالج لائف کل کی بات لگتی ہے؟ لگتے ہیں ہم تو ابھی بھی اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ جب ہم خود اسکول میں پڑھا کرتے تھے 15 سال کے 16 سال کے، اور ہمیں کوئی 25 سال کی 26 سال کی 30 سال کی خاتون نظر آتی، ہم کہتے تھے کتنی بڑی بڑی آنٹیاں ہیں۔ और अब जब खुद 30-30 साल के हो गए हैं तो लगता है ये तो कोई उम्र ही नहीं है। जितनी तेजी से आप इस आयत को पढ़ें उतनी तेजी से ही लगता है मेरी और आपकी जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह ताला जो है आहिस्ता आहिस्ता उरूज देता है तमाम सलाहियतों को, और फिर अल्लाह इसी तरह से ग्रेजुअली इन सलाहियतों का जो है सारा ताकत और जोम ले लेता है। बहुत कम टाइम मिलता है इंसान को अपनी जवानी का, तो उस जवानी को अकलमंदी के साथ इस्तेमाल करने का तकाजा क्या है कि उसको अल्लाह की फरमाबरदारी में लगा दिया जाए। और जवानी की इबादत अल्लाह को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंदीदा है, तो उसे इन्वेस्ट करें। वो सब कुछ जानने वाला, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, और जब वो साअत बरपा होगी तो मुजरिम कस्में खा खा कर कहेंगे हम एक घड़ी भर से ज्यादा नहीं ठहरे हैं। इसी तरह वो दुनिया की जिंदगी में धोखा खाया करते थे, मगर जो इल्म और ईमान से बहराबंद किए गए थे वो कहेंगे अल्लाह के नोश्ते में तो तुम रोजे हशर तक पड़े रहे हो, सो ये वही रोजे हशर है लेकिन तुम जानते नहीं हो, तुमने इम्पोर्टेंस नहीं दी, तुमने इस्लाम पर अमल करना बिनीथ डिग्निटी समझा, कुरान का पढ़ना पढ़ाना तुम्हें फारिग लोगों का काम लगा, तुमने कहा कि मैं दुनिया की मालूमात इकट्ठी कर लूं लेकिन दीन की मालूमात इकट्ठी नहीं की, तुम्हें लगा कि रिलीजन इज ओपियम फॉर द मासेस, तकब्बुर का तुम्हारे ये हाल था, तो अल्लाह ने क्या कहा, बस वो दिन होगा जिसमें जालिमों को उनकी माजरत कोई नफा ना देगी और ना उनसे माफी मांगने के लिए कहा जाएगा। وَلَقَدْ دَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया है, तुम ख्वाह कोई निशानी ले आओ, जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया है वो यही कहेंगे कि तुम बातिल हो, इस तरह ठप्पा लगा देता है अल्लाह उन लोगों के दिलों पर जो बेइल्म है। तो जो नहीं जानते हैं वो एक्सक्यूजेज ना दें, आगे बढ़कर अमल करने वालों में शामिल हो जाएं। फसबिर इन्ना वअदल्लाहि हक वला यस्तखिफन्नक अल्लज़ीना ला यूकिनून, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबर कीजिए, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है और हरगिज हल्का ना पाए तुमको वो लोग जो यकीन नहीं लाते। बता दिया गया अपना इखलाक संवारने की कोशिश करें, सबर का दामन हाथ से ना छोड़ें। मोमिन का ईमान इम्प्रेसिव होता है, मोमिन का ईमान और मोमिन का कन्विक्शन देखकर दूसरे मुसलमान भी अट्रैक्ट होते हैं और इम्प्रेस होते हैं, गैर मुस्लिम भी इम्प्रेस होते हैं। नमाज ऐसे पढ़ें जैसे कि अल्लाह आपको देख रहा है, सबर के साथ, कोई जल्दी नहीं है। इबादत ऐसे करें कि जैसे कि अल्लाह आपको देख रहा है, एक डिग्निटी के साथ, सुकून के साथ नमाज पढ़ता हुआ मुसलमान कई लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। तो अल्लाह के वादे को सच्चा जानें और पूरी कोशिश करें कि अल्लाह के फरमाबरदार बनकर रहें। सूरतुल लुक्मान, सूरत लुक्मान मक्की सूरत है। जिस तरह से हमारे यहाँ अल्लामा इकबाल बहुत मशहूर हैं अच्छी शायरी के लिए, अच्छे अकवाल के लिए, इसी तरह अरब के अंदर लुक्मान जो थे वो एक दाना इंसान समझे जाते थे, एक विजडम रखने वाले, हिकमत रखने वाले इंसान जो थे वो समझे जाते थे। उनके नाम के ऊपर ये सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, तिलका आयातुल किताबिल हकीम, हुदं व रहमतुल लिल मुहसिनीन। अलिफ लाम मीम, ये किताब हकीम की आयात हैं, हिदायत और रहमत नेकोकार लोगों के लिए। नेकोकार लोगों के लिए बता दिया गया मुहसिनीन। मोहसिन का काम क्या होता है? मोहसिन हक से बढ़कर काम करने वाला होता है, मोहसिन कॉन्शियस रहने वाला होता है, अल्लाह की नजर से अपने आप को देखता है, लोगों की नजरों से अपने आप को जज नहीं करता। वो जो लोगों के अल्लाह ने उसके ऊपर हुकूक रखे हैं उनको भी अदा करता है और कोशिश करता है कि लोगों के हुकूक को एहसन तरीके से अदा कर दे। ऐसे शख्स को कहा गया मोहसिन, नेकोकार। हिदायत और रहमत नेकोकार लोगों के लिए, यही लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। बता दिया गया मोमिन क्या होता है कि मोमिन जो नमाज कायम करते हैं, जो जकात देते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, यही लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और फलाह पाने वाले हैं। मोमिन की जिंदगी का टाइम टेबल दे दिया कि मोमिन जो है अपनी जिंदगी में क्या करता है, पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत में लगाता है। और इंसानों ही में से कोई ऐसा भी है जो कलाम दिल फरेब खरीद कर लाता है। क्या यहां पर अल्फाज आए? यहां पर अल्फाज आए हैं वमिनन नासी मैं यश्तरी लहवल हदीस। लहवल हदीस कलाम दिल फरेब, लावल हदीस हर वो चीज जो आपको अल्लाह की इताअत से दूर कर दे। اور لاول حدیث کے اندر بہت سے اسکالرز کے مطابق جو ہے لغو چیزیں آتی ہیں, اور لغو چیزوں میں وہ میوزک کو اس لاول حدیث کے اندر لے کر آتے ہیں. ہر جھوٹی چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے گی وہ لاول حدیث ہے. اللہ سے انسان آہستہ آہستہ اس لاول حدیث کی وجہ سے دور ہوتا جاتا ہے. تو لہو اور لغو وہ چیزیں جو اللہ سے غافل کریں, جو گناہ کو حسین بنا کر دکھائیں, جو نیکیوں کو مشکل اور بور بنا دیں, اور جو اللہ کا باغی ہوتا ہے وہ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. جو شیطان کا دوست ہوتا ہے وہ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. اس کے اندر لاول حدیث میں جھوٹے افسانے آ جاتے ہیں, ناولز آ جاتے ہیں, میوزک آ جاتا ہے, جھوٹ آ جاتا ہے, یا فلم اور ڈرامے سب آ جاتے ہیں. سب وہ قصے جو آپ کو اللہ سے دور کر دیں. اور زیادہ تر لاول حدیث کے اندر ان چیزوں کی طرف انسان کی اٹریکشن بڑھائی جاتی ہے جو چیزیں نکاح کے دائرے کے باہر ہوتی ہیں. تو بتا دیا گیا کہ ان سے دور رہو, اور جو کام انسانوں میں سے یہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق اڑا دے, ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. یعنی وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی اپنے لیے نقصان اٹھائے گا. غنا جو ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غنا کہتے ہیں موسیقی کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنا انسان کو زنا تک لے جاتا ہے. غنا جو ہے, موسیقی جو ہے, آپ میوزک سننے کے بعد نماز پڑھنے کھڑے ہوں, آپ کا نماز میں دل نہیں لگے گا. آپ میوزک سننے کے بعد قرآن پڑھنا شروع کریں, آپ کا دل نہیں لگے گا. تو بتا دیا گیا کہ یہاں پر وہ لوگ جو اس کام میں انوالو ہوتے ہیں ان کو اپنا انجام بھی یاد رکھنا چاہیے. بالکل جیسے آج کل ڈاکٹرز نیوٹریشنسٹ نہیں بتاتے کہ کچھ ڈائٹس کے ساتھ کچھ چیزیں سوٹیبل نہیں ہوتی. جیسے وہ کہتے ہیں کہ کیفین چائے کے ساتھ آپ کوئی کیلشیم والی چیز نہ کھائیں. اگر آپ نے چائے پی ہے تو اس کے آگے پیچھے ایک ڈیڑھ گھنٹے تک آپ کوئی دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی کوئی بھی کیلشیم پروڈکٹ نہ استعمال کریں, ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کی بونس کے اندر اس کا کیلشیم جو ہے وہ ابزارب نہیں ہو سکے گا. اسی طرح سے جیسے سائنس آج ہمیں یہ بتا رہی ہے, قرآن کا مزاج بھی یہی ہے. اگر آپ نے قرآن سننے سے پہلے یا قرآن سننے کے بعد میوزک میں اپنے آپ کو انوالو کیا, لاہو الحدیث میں اپنے آپ کو انوالو کیا, تو قرآن آپ کے عمل میں ڈھل نہیں پائے گا. قرآن آپ کو عمل کی طرف آگے لانے میں مددگار ثابت نہیں ہوگا. پھر آپ کو اللہ کے وعدے جو ہیں وہ پختہ نہیں لگیں گے. اور یاد رکھیں, میوزک سے کسی کی زندگی نہیں سدھری. آج سائنٹسٹ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بہت لاؤڈ میوزک سنتے ہیں, ایک سرٹن ڈیسیبل سے زیادہ ہائی ڈیسیبل سنتے ہیں, ان کے کانوں کے اندر ٹیٹنس کی بیماری ہو جاتی ہے. ایک کنٹینیوس رنگنگ ساؤنڈ ان کو آتی رہتی ہے, ایک کنٹینیوس وائبریشن ان کو محسوس ہوتی رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آج سائنس کے ذریعے بہت سی حقیقتیں کھول دیں. کبھی آپ کو موقع ملے تو سائنس کی حقیقت میوزک کے بارے میں پڑھنے کے لیے آپ گوگل کریں, آپ کو بہت سے سائنٹیفک فیکٹس ملیں گے. انسان کی صحت پر بھی کوئی اس کا اچھا اثر نہیں ہوتا. کبھی آپ قرآن پڑھیں اور آپ کا مزاج قرآن سننے والا اور قرآن پڑھنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا بن جائے. اس کے بعد آپ کسی کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھیں, ایسے لگتا ہے بندر ڈانس کر رہا ہے, بالکل مناسب نہیں لگتا. قرآن پڑھنے والوں کا مزاج ہی الگ ہوتا ہے. جو لاول حدیث میں انوالو نہیں ہوتے ان کا مزاج الگ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ ہر چیز کو فلٹر کرتے ہیں. ایک دور تھا جس وقت شادی کے گانے ہم سب گاتے تھے اور خوب گاتے تھے سر ہلا ہلا کے, لیکن الفاظ پر کبھی غور نہیں کیا. اب اگر شادی کے گانے گانے کو کوئی کہے تو ہر دوسرے جملے میں ہمیں آبجیکشن نظر آ جاتا ہے, بھئی یہ تو ہم گا ہی نہیں سکتے, تو ان اسلامک بات ہے, اس میں تو شرک ہو گیا, اس میں تو جو ہے وہ نکاح کے دائرے کے باہر آپ یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. کتنے آرام سے جو ہے وہ گانے گائے جاتے تھے, ساس گلے کی پھانس اور نند گلی کا گند. اور کتنا بڑا الزام ہے, بہتان ہے یہ ساس اور بہو کے اوپر. تو سوچنے کی باتیں کیا ہیں کہ انسان جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اس کا دل لاہو الحدیث میں نہیں لگتا. جب انسان قرآن کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیتا ہے اس کو ان چیزوں کی, دنیاوی چیزوں کی حقیقت نظر آنے لگ جاتی ہے. اللہ ہم سب کو لاہو الحدیث سے دور رکھے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں, گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں, اس لیے کہ کانوں کے اندر تو میوزک کی وائبریشن ہے. اچھا مزدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا, البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. بچے پوچھتے ہیں اماں کہاں لکھا ہے میوزک حرام ہے؟ سورہ لقمان کی آپ یہ آیت ان کو مینشن کر دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاول حدیث کو غنا قرار دیا, میوزک قرار دیا. تو میوزک کے بارے میں آپ کو یہ آیت بھی سورہ لقمان کی مل جاتی ہے. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر نہیں آتے. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے. آسمان سے پانی برسایا, زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. اصل بات یہ ہے, یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں غور کرنے کی طرف کہہ دیا, ذرا غور تو کرو, کون ہے جو اللہ کے علاوہ اس کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے؟ کیسے اس کائنات کے دو خدا ہو سکتے ہیں؟ دو خدا ہوتے تو ایک سے ایک نظام درہم برہم ہو جاتا. کوئی کہتا میں سورج مشرق سے نکالوں گا, کوئی کہتا میں مشرق سے نہیں مغرب سے نکالوں گا. لیکن اس کائنات کے اندر سنکرنائزیشن یہ بات بتا رہی ہے کہ اس کائنات کو سنبھالنے والا, اس کا کریئٹر, اس کا آنر ایک ہی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. حکمت کا ذکر آ گیا. حکمت بہت بڑی دولت ہے. حکمت جو ہے یہ انسان کو دنیا کی ڈگری سے نہیں ملتی. حکمت انسان کے اندر اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے سے آتی ہے. حکمت کو یوں سمجھ لیں, ایسی عقل ہے جو انسان کو درست وقت میں درست فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے. اور جب عقل سلیم, مشکل لفظ ہے لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گا, جب عقل سلیم, جب فطرت سلیم کی روشنی میں سفر کرتی ہے, عقل سلیم جو عقل روح کے تابع ہے, فطرت سلیم جس کے اوپر دنیا کی غفلت کے پردے نہیں ہیں, تو جب آپ کی عقل آپ کی فطرت کی روشنی میں سفر کرتی ہے تو انسان کو حکمت ملتی ہے. اور یہ حکمت قرآن کے ساتھ احادیث کے ساتھ جڑے رہنے سے انسان کو ملتی ہے. انسان اپنی عقل کو جب اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے تابع کر دیتا ہے تو وہی کی طرف جو عقل لپکتی ہے اس کو حکمت کہا جاتا ہے. اور حکمت یاد رکھیں کسی ڈگری سے نہیں آتی. حکمت جو آتی ہے یہ جو ہے اللہ کا جو مزاج شناس انسان کو بناتی ہے, یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جڑ جانے سے. اور کیا کہا کہ حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار بن کر رہے. شکر اللہ کی نعمتوں کو پریزرو کر لیتا ہے. اللہ کی نعمت آپ کے لیے نعمت بن جاتی ہے, رحم لانت یا زحمت نہیں بنتی. جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے, اور جو کوئی کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. شکر گزار انسان جو ہے یاد رکھیں وہ خوش مزاج ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کا شکر اس کے رب کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. شکر گزار انسان آپ کو ٹینس نظر نہیں آتا, بد مزاج نظر نہیں آتا. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو اس نے کہا, بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. لب نہیں بیٹا کہہ کے بات کی. تو اسکالرس کیا کہتے ہیں کہ جب اپنے بچوں کو نصیحت کریں تو بہت ہی محبت کے ساتھ نصیحت کریں. جب کسی کو تبلیغ کریں, آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذمن میں دیکھا تھا یا ابتی یا ابتی یا ابتی کی تکرار ملتی ہے. اپنی اولاد کو زیادہ تر انسان جب دین کی بات بتانے لگتا ہے تو ہم غصے میں بتاتے ہیں. دین کی بات بتاتے ہوئے زیادہ تر ہمارا دوسری دفعہ میں ہی ٹیمپرامنٹ لوز ہو جاتا ہے. دین کی بات کے بارے میں بچہ کوئی سوال پوچھے تو ہم بہت جلدی شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتے ہیں. تو یہاں آپ کے اور میرے لیے سبق ہے کہ اپنے بچوں کو جب نصیحت کر رہے ہیں, کیونکہ نصیحت حق کی ہے, ہو سکتا ہے بچے کے لیے وہ حق کڑوا ہو, ہو سکتا ہے بچے کے لیے وہ حق عمل میں لانا مشکل ہو, تو کیا کرو, محبت کے ساتھ شوگر کوٹڈ کر کے ان سے بات کرو. کہہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور حقیقت یہ ہے, اب یہ آگے سکولرز کے مطابق یہاں سے اللہ کا کال ہے, یہ حضرت لقمان کا کال نہیں ہے. اس لیے کہ سکولرز کہتے ہیں کہ جو خود انسان عاجزی والا ہوتا ہے, حکمت والا ہوتا ہے, وہ خود لوگوں سے نہیں کہتا میری عزت کرو, چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو. یہ اللہ کا کال ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے, یعنی اولاد پر احسان جتایا کہ اگر تم نے اولاد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس میں تمہارا فائدہ ہے. اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے, اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا. والدین میں بھی ماں کا ذکر کیا گیا. ہم جانتے ہیں کہ ماں کا اخلاقی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 3 درجے زیادہ ہے والد کے مقابلے میں. والد کا قانونی رائٹ زیادہ ہے. ماں کا ذکر کیا, ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اولاد ماں کی زیادہ نافرمانی کرتی ہے باپ کے مقابلے میں. اولاد ماں کے ساتھ جلدی روڈ ہو جاتی ہے. تو ماں کی طرف اشارہ کیا کہ ماں نے تمہارے لیے کتنی مشکلات اٹھائی ہیں, تو اگر تمہیں اس کا مزاج اپنے مزاج سے ملتا ہوا نہیں لگتا تو اس مشکل کو اٹھا لو. اور پھر ایک بات اور بھی اسکالرس کہتے ہیں کہ ماں کا ذکر کیوں کیا, اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ماں جلدی ناراض بھی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں جب آپ 20 سال کی ہو جائیں گی, 25 سال کی ہو جائیں گی, آپ ذرا کوئی ایسی بات کریں گی تو ماں جلدی ناراض ہو جاتی ہے, جلدی برا منا لیتی ہے والد کے مقابلے میں. تو کہا کہ ماؤں کا زیادہ خیال رکھو, ان کا دل نہ دکھاؤ, میری ہی طرف تمہیں پلٹنا ہے, لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں تو میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا, تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے, مگر پیروی اس شخص کی راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتا دی, ہم جانتے ہیں کہ مکی صورت ہے اور مکہ میں اولاد جو تھی وہ ایمان لا رہی تھی, ینگ لوگ جو تھے وہ ایمان لا رہے تھے, ماں باپ مشرک تھے, تو ان کو حکم دیا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو, ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا, ان کے ساتھ انسلنٹ نہیں ہونا, ان کے حق کو چھوڑ مت دینا, ہاں جب اللہ کی اطاعت کی بات آئے تو ان کی فرما برداری نہیں ہوگی. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے, اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. اور لقمان نے کہا تھا, بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی جٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو, اللہ اسے نکال کر لے آئے گا, وہ باریک بین اور باخبر ہے. اللہ یا بنیا بار بار کہہ رہے ہیں, تو بچوں کو بار بار کہنا ہوتا ہے. آپ کی اور میرے لیے کیا سبق ہے ان آیات کے اندر, کہ ہم بچوں کے اوپر بھی اپنی اولاد کے اوپر طنز نہ کریں. جو ماں باپ اپنی اولاد پر طنز کرتے ہیں وہ حکمت کا مظاہرہ نہیں کرتے. جب بیٹے ماؤں کے مقابلے میں ان کو لگتا ہے کہ اپنی بیویوں کا ساتھ دے رہے ہیں, تو پھر مائیں بہت طنزیہ انداز میں بات کرتی ہیں, یہ مناسب ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. بیٹوں کا بھی فرض ہے جہاں ماں غلط ہے وہاں ماں کو بتا دیں, جہاں بیوی غلط ہے وہاں بیوی کو بتا دیں, بیلنس مینٹین کریں. اور بتا دیا گیا کہ جب بات کرو تو بات کا تاثر ایسا رکھو کہ اولاد جو ہے وہ تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہو جائے. اولاد کو ریپریمانڈ کیا جا سکتا ہے, لیکن اولاد کی سیلف ریسپیکٹ ختم نہیں کرنی چاہیے, ان کی ڈگنیٹی ختم نہیں کرنی چاہیے, کہ ان کی گناہوں کا, ان کی غلطیوں کا ان کو بار بار احساس دلا دلا کر ان کا سیلف ریسپیکٹ ختم کر دیا جائے. تو ماں باپ کی بھی یہاں پر بہت اچھی طرح سے تربیت کی جا رہی ہے. یا بنیا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کر, وامر بالمعروف, نیکی کا حکم دے, بدی سے منع کر, اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے, اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر, نہ زمین میں اکڑ کر چر, اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. تو بتا دیا گیا کہ اپنے بچوں کو کیسی تربیت کرو, ان کو بتاؤ کہ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ کیسی تربیت ہو تمہاری, کہ تم عاجزی والے انسان بنو, تمہارے اندر تقویٰ آئے, لیکن پھر تم اس تقویٰ کی وجہ سے ایک بہت بڑے انا کا شکار نہ ہو جاؤ کہ اپنے آپ ہی کو کہنے لگ جاؤ ہر ایک کے مقابلے میں انا خیر من. اپنی پرسنالٹی کیسی بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے, ایسی پرسنالٹی کہ جو دوسرے کو اس کی اہمیت کا احساس دلائے. اپنی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے محفلوں میں داخل مت ہونا. اور اپنے بچوں کی جب آپ اور میں تربیت کریں تو اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں کہ وہ اپنے ہی حسن کے شدائی بنے, نہ پھرتے پھرے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹوں کھڑے ہیں. ایک وقت ہوتا تھا مائیں کہتی تھیں آئینہ ٹوٹ جائے گا, خیر ٹوٹا تو کبھی بھی نہیں آج تک, ہم سب بہت کھڑے ہوئے آئینوں کے سامنے, ٹوٹا تو کبھی نہیں. لیکن کیا ہوگا, انسان صرف اور صرف اپنے حسن کا شیدائی نہیں بنتا. اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ اللہ کو خود پسند فخر جتانے والے انسان نہیں پسند. تو نہ انسان بہت زیادہ لوگوں کی زبانوں سے اپنی تعریف سننا پسند کرے, نہ انسان یہ چاہے کہ لوگوں کی نظروں میں اس کے لیے بہت زیادہ تعریف ہو. اللہ کی نظر سے خود کو دیکھے. اور یہاں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اللہ کو کیسے لوگ پسند ہیں, اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو لوگ خود پسندی میں انوالو نہیں ہوتے. سب اچھے ہیں, اللہ نے سب کو بنایا ہے, اور اس چیز کی طرف کہا گیا کہ تم صبر کرنے والے بنو اور اپنی زندگی میں یہ صفات لے آؤ. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا, اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو, اپنی آواز ذرا پست رکھو. چال میں اعتدال کا مطلب کیا ہے, اب یہ نہیں ہے کہ اماں کہہ رہی ہیں بھاگ کر آؤ اور آپ آہستہ 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 آئے. وہ میں نے سورہ لقمان میں پڑھا تھا, اپنی چال میں اعتدال رکھو, یہ مطلب نہیں ہے. چال میں اعتدال کا مطلب علماء کے مطابق باڈی لینگویج ہے. آپ کے چلنے میں اکڑ نہ ہو, آپ کے چلنے میں رعونت نہ ہو, آپ کے چلنے میں یہ نہ ہو کہ کسی کو دیکھ کر آپ اس کو بہت حقیر اور اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھ رہے ہیں. اپنی آواز کو پست رکھو, اپنی آواز کا استعمال ایسی جگہ پر کرو جہاں پر آواز کی ضرورت ہو. اللہ نے کیا کہا، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. تو بتا دیے گئے اسلامک پرنسپل یہاں پر کہ چیخ چیخ کر بات نہ کریں، نہ مائیں چیخ کر بات کریں، نہ باپ چیخ کر بات کریں، اس طرح سے اولاد بھی چیخ چیخ کر بات نہیں کرے گی. اور چیخ چیخ کر بات کرنا جب بحث ہو اور اپنے آپ کو صحیح بتانے کے لیے انسان جو ہے کوشش کرے، تبھی انسان کی آواز بلند ہوتی ہے. اور جب انسان بحث جیتنا چاہتا ہے تو صرف اور صرف ایک جانور کی طرح اپنی آواز کو بلند کر رہا ہوتا ہے. بحث جیتنے کی کوشش نہ کرو، لوگوں کو جیتنے کی کوشش کرو. اس لیے کہا گیا کہ اپنی آواز کو پست رکھو. بہترین کریکٹر بلڈنگ جو اولاد کی جائے وہ ان آیت کے ذریعے کی جاتی ہے کہ انسان کو سیلف سینٹرڈ نہیں بننا. انسان صرف اور صرف تین ہستیوں کو گرویدہ نہ ہو، آئی می اینڈ مائی سیلف. ان تین ہستیوں کا صرف گرویدہ نہ بنے، بلکہ انسان جو ہے وہ کیا ہو، لوگوں کے لیے سینسیٹیو ہو، لوگوں کا خیال رکھنے والا ہو، لوگوں کے لیے کنسرنڈ ہو. کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں. اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا. ٹرائبل مینٹلٹی، سوشل نارمز کے خلاف جانا پڑتا ہے تو انسان نہیں جاتا بلکہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے. کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگی کی طرف کیوں نہ بلاتا ہو. ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو یعنی محسن ہو. محسن انسان قرآن پڑھے بغیر نہیں بن سکتا، رسول اللہ کی حدیث کی اہمیت جانے بغیر نہیں بن سکتا. اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. بتا دیا گیا دین کے شعار پر عمل کرو. دین کے شعار پر یقیناً عمل کرنا انسان کے لیے بہرحال آسان ہوتا ہے، لیکن محسن بننے کے لیے اس کے معاشرے کے نارمز کو چیلنج کرنا پڑتا ہے. جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. لا یقولن اللہ، قل الحمد للہ، کہو الحمد للہ. مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. تو جب سب کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان اللہ کا ہے تو جو زمین آسمانوں کے بعد آتی ہے اس زمین پر بھی اللہ کا نظام نافذ کرو. لوگوں کی رضا کی فکر کیوں کرتے ہو؟ اس کی اطاعت کرو. بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں جسے سات مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. اور حقیقت ہے علماء کہتے ہیں کہ اس مثال کے اندر اتنی بلیغ مثال ہے اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں ہے. اس مثال کے ذریعے اللہ کی شان جو ہے، اللہ کی شان رحیمی، اللہ کی شان خلاقی وہ سامنے آ رہی ہے کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور یہ سمندر اور اس کے جیسے اور سات سمندر انک بن جائیں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں. بلکہ کسی نے کہا تو یہاں پر بھی یہ تو ایک انڈر ایسٹیمیٹڈ اشارہ کیا گیا ہے. اس لیے کہ انسان کی صرف جینز کے اوپر اتنی انفارمیشن ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے لائبریریز کی لائبریریز بن سکتی ہیں. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. حقیقت یہ ہے اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. کیا تم جانتے نہیں ہو؟ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے. بتا دیا گیا اصل حق اللہ ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اس وجہ سے اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بآياتي وذكر الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.